سامعین کرام، اس سی ڈی کا نام ہے دعوت اسلامی کو پہچانو۔ یہ سی ڈی نمبر 1 ہے جس میں نوری نسبت سے 14 ٹریک ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی سی ڈی میں قادری نسبت سے 11 نئے ٹریک یعنی رسمی نسبت سے کل 25 ٹریک ہوں گے۔ اس میں ہم بتائیں گے کہ دعوت اسلامی نے اپنے اجتماع کی اہمیت بتانے کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کی، اس لیے سی ڈی نمبر 2 حاصل کرنا نہ بھولیں۔ اس کے لیے موبائل میں لکھیں ٹی سی ڈی اور 80 80 72 75 75 پر ایس ایم ایس کر دیں۔ ہندوستان سے باہر کے لوگ ایس ایم ایس نہ کریں بلکہ ٹی سی ڈی لکھ کر albarkat@hotmail.com پر ای میل کر دیں۔ یہ تفصیل اسی سی ڈی میں ٹیکسٹ فائل میں موجود ہے۔ سامعین اکرام، داماد تاج الشریعہ حضرت مولانا مفتی محمد شعیب رضا نعیمی مد ذلہ العلی کا پروگرام 21 نومبر 2010 کو ریاست مہاراشٹر کے شہر دونڈائچہ میں رکھا گیا تھا، مگر دعوت اسلامی والوں نے پروگرام کو روکنے کے لیے سازشیں کی اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جن مولانا صاحب نے پروگرام لیا تھا ان کو پروگرام کینسل کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ یہ بات جب کچھ دوسرے مخلص و نڈر سنیوں کو معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جلسہ ہم کروائیں گے اور دعوت اسلامی میں اگر طاقت ہے تو اسے روک لے۔ اس طرح مولانا شعیب رضا صاحب قبلہ سے دوبارہ بات کی گئی اور 23 نومبر کی تاریخ طے پائی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک عالم دین اعلی حضرت کے شہر سے اعلی حضرت کے صحیح مشن کو پیش کرنے کے لیے آ رہا ہے اور دعوت اسلامی والے اسے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ کتنا نازک دور آ گیا ہے کہ حرام کی تبلیغ کرنے والے تو زور شور سے حرام کی تبلیغ کریں اور مرکز اہل سنت بریلی شریف سے ایک عالم دین شریعت کا صحیح حکم بتانے کے لیے آئے تو اسے روکنے کی پوری کوشش کی جائے، بلانے والوں کو دھمکایا اور ڈرایا جائے۔ سامعین کرام، اسی جلسے میں حضرت مولانا مفتی داؤد صاحب قبلہ نے بھی مولانا شعیب رضا صاحب کے آنے سے پہلے تقریر کی تھی، جن کو دعوت اسلامی والوں نے جلسے کے 2 ہفتہ بعد بڑی بے رحمی کے ساتھ مارا تھا۔ اس کی تفصیل خود مفتی داؤد صاحب کی زبانی آپ ٹریک نمبر 3 میں سن سکتے ہیں۔ آخر یہ سب ظلم کب تک برداشت کیا جائے گا؟ بے شک اس کا مقابلہ کیا جائے گا اور مسلمانوں کو ایسی گمراہ جماعت سے بچایا جائے گا۔ آئیے اب حضرت مولانا مفتی شعیب رضا نعیمی صاحب قبلہ کی تقریر سماعت فرمائیں۔
حاضرین و سامعین، ممبر پر تشریف فرما، ذوی الاحترام علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، تبارک اللہ احسن الخالقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے سنی مسلمان بھائیوں، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حسب دستور اہل سنت درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ابھی آپ امام الکلام، کلام الامام سن رہے تھے. بڑا پیارا اور انوکھا اور صحیح بات تو یہ ہے کہ عاشق مصطفیٰ جب عشق کے سوز میں جل کر اپنے دل کو کباب بنا کر، یا یہ کہوں عشق مصطفیٰ میں اس کا دل کباب ہو جاتا ہے، پھر اس کی زبان سے جو شعر نکلتا ہے یقیناً وہ بارگاہ رسول خدا ہوتا ہے. اور اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ایسا مشہور ہے، آپ تنقید سے بالا تر ہے، بہت نقادوں نے تنقید کی لیکن یہی نکلا کہ ان کی تنقید پر پھر تنقید ہوئی. ابھی پچھلے محرم الحرام میں حج کے فوراً بعد ہی عمرے کے لیے حاضری ہوئی، میں اور قبلہ گاہی حضور تاج الشریعہ مدظ اللہ العالی سرزمین عرب پر پہنچے اور وہ میرے حاضری شان کے ساتھ ہوئی کہ میں ریاض ہوتے ہوئے مدینہ شریف کے ایئرپورٹ پر اور وہاں سے سیدھا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مکان عظمت نشان جو جلوہ جانا اور جس کو عائش مکان کہا جائے، وہاں پر بہت ہی والہانہ انداز کے ساتھ حاضری ہوئی. اور اس وقت نہ کوئی ہٹو بچو والا تھا اور نہ کوئی کچھ کہنے والا. پھر وہاں سے نکل کر سرکار نے جتنی دیر کے لیے کرم فرمایا وہاں رکھا، اور پھر جدہ آیا اور جدہ میں چند پروگرام ہوئے. مجھے جدہ کے کئی محفلیں مولود النبر مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کا موقع ملا اور ایک یا دو جگہ میں نے وہاں اردو زبان میں تقریر بھی کی, کیونکہ وہاں اکثر محفلیں عرب لوگ کرتے ہیں اور عربی زبان میں بیان کرتے, لیکن اللہ کا بے پناہ شکر و احسان, اس نے اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے حبیب کا یہ صدقہ عطا فرمایا کہ اس کے حبیب کی زبان سمجھنے میں کچھ نہ کچھ کامیابی حاصل ہو جاتی ہے. تو سرزمین عرب پر جو محفلیں مولود ہوتی ہیں وہ ذرا تھوڑا سا چھپ کر ہوتی ہیں, ظالم گورنمنٹ ہے, سعودی نزدی گورنمنٹ ہے. اگر اس کے عقائد صحیح ہوتے تو وہ محفل میلاد کو نہ روکتی اور جس طرح سے جو اپنے گھروں میں کرتے ہیں کرنے دیتی. تو اس سے یہ بھی پتا چلا, اور نہ صرف پتا چلا بلکہ وہاں کے علماء سے جو بڑے بڑے شیخ, حالانکہ دیکھنے میں ہم ان کو عام آدمی سمجھ سکتے ہیں, ان کے داڑھی نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے, بہت کم لوگ ایسے ملے کہ جن کی حد شرع کو داڑھی پہنچی ہوتی ہے. جیسے ہم ایک ملے حضرت شیخ محمد بن عبد الرحمن بن عمر ثقاف, بڑے جید عالم دین ہیں, اور انہوں نے پڑھا لکھا نہیں لیکن جب تقریر فرماتے تو قرآن حدیث قال اللہ قال رسول فقہ کی جو زیات و کلیات ان کی زبان پر ایسی ہیں کہ سبحان اللہ. ان سے بھی ہماری بات ہوئی, ہم نے ان سے نماز کے سلسلے میں بھی معلوم کیا کہ آپ حضرات کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اول تو ہم لوگ اپنی نمازیں ایسی مساجد میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا جو امام ہے اس مسجد میں وہ سنی صحیح العقیدہ ہے, اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کون سی مسجد میں غیر سنی امام ہے, ہم اس مسجد میں پڑھتے ہی نہیں. بولے پھر حرم شریف میں, بولے حرم شریف میں بھی ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے, وہاں اپنی ہی نماز پڑھتے ہیں, آج بھی وہاں ایسے سنی ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ وہاں کے جو امام ہیں حرمین شریفین کے وہ سنی صحیح العقیدہ نہیں. اگر سنی صحیح العقیدہ ہوتے تو یہ حضرت شیخ محمد بن عبد الرحمن بن عمر ثقاف جدے میں رہتے ہیں, بڑی شان کے عالم ہیں, وہ بتا پتا. تو وہاں پر مولود برزنجی ہر محفل میں پڑھا جاتا ہے. محفل کا طریقہ یہ ہوتا ہے, پہلے ذکر ہوتا ہے, فاتحہ ہوتی ہے, مولود برزنجی پڑھا جاتا ہے, اور ہر محفل میں قصیدہ بردہ شریف کا پڑھنا وہاں گویا کہ ایسا ہے کہ جیسے ہم ہندوستان میں اعلیٰ حضرت کا کلام ہر جلسے میں پڑھتے ہیں. ہر محفل میں جتنی محفلیں میں نے اٹینڈ کی, ایک مرتبہ 10 دن رہنے کا اتفاق ہوا تو 10 دن میں ہم نے 9 محفلیں وہاں پر 9 محفلوں میں شرکت کی. جہاں جائیے مولود برزنجی, جا جائیے قصیدہ بردہ شریف, دلائل خیاشی وغیرہ, یہ سب ہوتا تھا. اور وہاں پر یہ بھی ہوتا تھا کہ ہمارے ایک سید شاہ زمان قادری صاحب ہیں, بڑی اچھی ناشی پڑھتے ہیں, تو وہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے تھے تو اہل عرب یہ کہتے تھے کہ ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا لیکن اتنا جانتے ہیں کہ کسی عاشق مصطفیٰ کا یہ کلام ہے جو عشق سے بھرپور ہے. کہ یہ عشق سے بھرپور ہے, سمجھ میں اگرچہ کچھ نہیں آتا, اور عشق کی پہچان بھی یہی ہے بھائی
کہ تم کلام مصطفیٰ کو سمجھو یا نہ سمجھو، اس کے اسباب یا اس حکم کی علتیں کیا ہیں تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس قرآن کریم کا فرمان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب ارشاد فرما دو، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا، یہ حکم ہے قرآن کریم کا۔ اس آیت کریمہ میں کیوں، کیسے، کب اور کیا کی بات نہیں کہی گئی کہ یہ کیوں ہے، اس کی علت کیا ہے، کیا ہے، کیسے ہے، نہیں۔ بالخصوص عوام کے لیے تو یہ حکم ہے کہ جو علماء کرام، اور وہ علماء کرام کے واقعی میں جو کم سے کم مسائل حقہ بتانے میں خوف رکھتے ہوں، جو دل میں آیا وہ کہہ دیا، جو زبان پر آیا وہ کہہ دیا، وہ نہیں، ایسا نہیں کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، اب آدمی کدھر جائے، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، پھر عمل کرے تو کس پر کرے، جب یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے۔ اس لیے فتوے کا حکم یہی ہوتا ہے کہ مفتی کے لیے لازم ہے کہ وہ مسئلے کا وہ حکم بتائے کہ جو مقتضی ہے۔ اس لیے حضرت صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے، کیونکہ فتاوی رضویہ کا سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، بڑے بڑے مفتی کہلاتے ہیں لیکن پھنس جاتے ہیں، اس لیے صدر الشریعہ علیہ رحمت الرضوان نے بہار شریعت مرتب فرما کر ہم سنیوں کے لیے ایک ایسا دستور مرتب فرما دیا کہ بہار شریعت ہمارے ایمان کے لیے بھی ایک دستور ہے، ہمارے اعمال کے لیے بھی دستور ہے، ہمارے احکام کے لیے بھی ایک دستور ہے، اور تجارت کیا، بیع شرا کیا، نکاح و طلاق کیا، عدت وغیرہ کیا، جتنے بھی آئینی مسائل ہیں اور جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب کے سب تقریباً بہار شریعت میں موجود ہیں، اور مفتاد ہی اقبال کو اس میں ذکر کیا ہے، اور ان احادیث طیبہ کو ان میں ذکر کیا گیا ہے جو یا تو حد تواتر کو پہنچی ہیں، یا وہ صحیح ہیں، یعنی صحیح ذاتی ہیں، یا صحیح غیری ہیں، یعنی جن احادیث سے احکام کا استنباط ہوتا ہے، حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان نے ان احادیث کو بہار شریعت میں پرو دیا ہے۔ اور میں نے کسی تقریر میں اس میں دیکھا تھا کہ، یا اس کے مقدمے میں، کہ صدر الشریعہ نے یہی فرمایا ہے کہ میں نے اس مقصد کے تحت اس بہار شریعت کو ترتیب دیا ہے تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ مسائل پڑھ سکے۔ بلکہ حقیقت یہ کہ ہم لوگ بھی جب دارالفتاء میں بیٹھتے ہیں تو پہلے بہار شریعت کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ مصنف بہار شریعت کے یہاں ہمیں انڈیکس مل جاتا ہے کہ اس مسئلے میں عالمگیری کا حوالہ ہے، یا شامی کا حوالہ ہے، یا خلاصۃ الفتاوی کا حوالہ ہے، یا تبیین الحقائق کا حوالہ ہے، یا کس کتاب کا حوالہ ہے، ہمیں انڈیکس مل گیا، اب ہم نے وہ کتابیں نکالی، اب نکالتے گئے، عبارتیں آسان ہوتی گئی۔ ایک بات یہاں پر عرض کر دوں، اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول ہیں، وہ یہاں بھی مددگار ہیں، قبر میں بھی مددگار ہیں، خود صراط پر بھی مددگار ہیں، اور حشر میں بھی مددگار ہیں، لیکن یہ بندگان خدا بھی ایسے مددگار ہیں کہ مفتی کو اگر ضرورت پڑے بہار شریعت اٹھا لو تو گویا بہار شریعت فی الحقیقت حضرت صدر الشریعہ کی مدد ہے، اور یہ صدر
الشریعہ،
اور یہ حضرت صدر الشریعہ کی کیا مدد ہے، یہ در حقیقت اعلی حضرت کی مدد ہے، یہ اعلی حضرت کی مدد ہے۔ اور کسی نے خوب کہا تھا کہ مصیبت میں جب بھی چاہا کہ رضا کو پکاروں، مصیبت میں جب بھی چاہا کہ رضا کو پکاروں، میری آواز سے پہلے رضا کی آواز آئی ہے، اور تجھے کیا بتاؤں معترض، درے رضا سے کیا ملا، تجھے کیا بتاؤں معترض، درے رضا سے کیا ملا، چلا یہ نسبتوں کا سلسلہ، در مصطفیٰ سے جا لیا، چلا یہ نسبتوں کا سلسلہ در مصطفیٰ سے جا ملا۔ تو بات اعلیٰ حضرت کی چل رہی تھی، تو اعلیٰ حضرت کا جو کلام ابھی پڑھا جا رہا تھا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جیسے آپ کے دروں پر بھی بھیکاری آتے ہوں گے، یا آپ کبھی کسی کے یہاں کسی ضرورت کے لیے جاتے ہوں گے کہ نہیں بھائی نہیں، آپ کے در پر آیا، رمضان میں بہت کچھ دے چکے، اب آپ کی ہمت اور طاقت جواب دے چکی ہے، زکات کا پیسہ بھی نکال دیا، فطرے کا بھی نکال دیا، اور آپ نے اور ایکسٹرا بھی نکال دیا، اب آپ کا جو معاملہ تھا وہ سمٹ گیا۔ اب کوئی آتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی نہیں دے سکتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایسی عادت کریمہ نہ تھی، بلکہ میرے آقا کے دربار میں جو بھی آ گیا اس کو عطا فرما دیا، اس کو عطا فرما دیا۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کی جہاں تک بات رہی، اے حبیب آپ ان کو جھڑکے نہیں، ان کو دے دو، اس کو دے دیں، آپ دے دیں، اور میرے دوستو اگر یہ حبیب خدا نہ دیں گے تو کون دے گا؟ حدیث شریف میں واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، اللہ عطا فرماتا ہے میں بانٹتا ہوں، تب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کون سی چیز ہے کہ جو آپ کو نہیں ملی، کون سی چیز ہے جو آپ کو نہیں ملی، اور سب سے بڑی چیز کیا ہے آپ کو جو ملی ہے؟ وہ ایمان کی دولت ہے، قرآن ہے، اللہ کا عرفان ہے، یہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملا، اور ان کے واسطے اور وسیلے سے ہوتا ہوا ہم تک یہ پہنچا۔ تو اعلیٰ حضرت کی ہی فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے اے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں موجود تھے، کچھ لوگ تحفے تحائف لے کر آئے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال تقسیم فرما دو، حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے تقسیم فرما دیا اور کچھ روک لیا۔ میرے آقا کی نظر مبارک جب پڑی تو ارشاد فرمایا اے بلال یہ کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ بہت کچھ میں نے تقسیم کر دیا ہے، اور میں نے یہ چیز کل کے لیے روک لی ہے کہ جب کل مہمان آئیں گے تو ان کو کھلا دیا جائے۔ مقصد پر ذرا غور کیجیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد ذخیرہ اندوزی نہیں تھا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے والے کل کے مہمانوں کے لیے انہوں نے کچھ روک رکھا تھا۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا ان انفق بلالا ولا تخش عن ذی العرش اقلالا، اے بلال یہ سب تقسیم فرما دو اور عرش کے مالک سے تم کمی کا خوف نہ رکھو۔ تو اس لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے اے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور ایک آخری شعر کی تشریح اور کر دوں کہ جو ابھی انہوں نے پڑھا تھا وہ ذرا اس کا ایک مصرع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت نیچے ہیں، پوتوں میں یا نواسوں میں شمار آتا ہے، لیکن تمہارے اعلیٰ حضرت نے یہ بیٹا کیوں کہہ دیا ان کو؟ یہ بیٹا چلیے ٹھیک ہے، شفیع پر بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لیں گے کہ تمہارے اعلیٰ حضرت کے شفیع ہیں، لیکن بیٹا کیسے کہہ دیا؟ تو یاد رکھیے بہجت الاسرار شریف کی روایت ہے، خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے یہ حکم ہوا کہ شروع شروع میں تقریریں نہ کرتا تھا، ایسے بلند مرتبے پر فائز ہو چکے تھے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ سے جانور بھی کلام کیا کرتے تھے، بیل پر بھی بیل بھی آپ سے کلام کیا کرتے تھے، لیکن ابھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر شروع نہ کی، وعظ و خطاب شروع نہ کیا، علوم کی تحصیل چل رہی ہے، علم حاصل کر رہے ہیں، اپنے استاد کے ساتھ علم حاصل کر رہے ہیں، ان سے پڑھتے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، ندی پڑی، جمعہ کا دن تھا، حضرت استاد محترم نے گود میں اٹھایا اور نہر میں پھینک دیا، گود میں اٹھایا اور نہر میں پھینک دیا، جاڑے کا موسم، اونی جبا بھیگ گیا، اب شاگرد کا عالم کیا ہونا چاہیے تھا؟ میرے دوستو اگر اپنے اور آپ کے اوپر اگر قیاس کیا جائے، جیسا کہ آج کل قیاسات کیے جاتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا تو یہ جائز ہو گیا، اس نے ایسا کیا تو یہ جائز ہو گیا، اگر اپنے اوپر قیاس کیا جائے یا آپ کے اوپر قیاس کیا جائے تو میرے دوستو غوث پاک کا عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ حضرت استاد محترم کی کا سر ہوتا اور غوث پاک کی جوتی ہوتی، لیکن نہیں، ایسا ہرگز نہ ہوا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے صبر اور ضبط کے ساتھ کام لیا اور پھر عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ اپنے استاد محترم کے ساتھ چل دیے، نماز جمعہ کی ادا کی۔ تو یہ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ یہ شاد فرماتے ہیں کہ میں 25 سال دوڑتا رہا، بھاگتا رہا، کبھی جنگلوں میں چلا جاتا، یہاں سے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ لوگوں نے مجھے مردہ سمجھ کر نہلا دیا، دفنانے کی تیاریاں ہو گئی، کفن بھی پہنا دیا تھا، یہ بھی بحجت الاسرار شریفی کی روایت ہے، مجھ میں حرکت پیدا ہوئی، میں جب مجھ میں حرکت پیدا ہوئی لوگ ڈر گئے، تو میں نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے مردہ سمجھ لیا تھا، یہ ناتوانی اور ناطاقتی میرے اندر اس لیے تھی کہ آج کئی دن ہو گئے کہ میں نے رزق کا ایک دانہ نہیں کھایا۔ اتنے بلند مرتبے پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شروع شروع میں تقریر نہ کرتا تھا، میں بات نہ کیا کرتا تھا، میں خطاب نہ کیا کرتا تھا، ایک دن حضرت علی رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبد القادر تم خطاب کیا کرو، تم قوم کو نصیحت کرو۔ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ، یہ عرب کے لوگ اور میں عجمی، میری عجمی زبان ہے اور یہ عربی کے شہسوار ہیں، یہ فصاحت و بلاغت کے شہسوار ہیں اور میں ایک عجمی ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بنیا افتح فمك، اے میرے بیٹے اپنا منہ کھول دو، اے میرے بیٹے اپنا منہ کھول دو۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا منہ کھول دیا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں 7 مرتبہ ڈالا، 7 مرتبہ ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، یا بنیا افتح فمک، اے میرے بیٹے اپنا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھول دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خود پوچھا کہ آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر کوئی نہیں، ان کے جیسا کوئی نہیں، اس لیے ہم نے عدد میں برابری نہ کی، میرے آقا نے 7 مرتبہ ڈالا ہے اور ہم 6 مرتبہ ڈال رہے ہیں۔ اسی روایت کو لے کر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو حضرات اندازہ لگائیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کس عظیم شان منصب پر۔ اور یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کہنے کو تو حنبلی تھے، لیکن وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فتاوی رضویہ کی جلد 11 جلد میں لکھتے ہیں جو اب 11ویں جلد ہو گئی، پہلے 9ویں جلد تھی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی منصب عین الشریعت الکبریٰ پر فائز تھے۔ یہ ایک اصطلاح ہے، میں نے علماء کرام سے جب طالب علم تھا پوچھا تو کس کی اس کی مختلف تشریحات بتائی، لیکن جو تاج الشریعہ نے ارشاد فرمایا کہ منصب عین الشریعت الکبریٰ مستحد مطلق کے نیچے ایک منصب ہوا کرتا ہے، اس کو عین الشریعت الکبریٰ کہا جاتا ہے، تو اس منصب پر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فائز تھے، اس لیے یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا یا کسی کو یہ کہنے کی گنجائش نہیں کہ تمہارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تو ہم بلی ہیں اور تم لوگ سلسلہ قادریہ کیوں رکھتے ہو، تمہیں تو کسی حنفی سلسلے میں مرید ہونا چاہیے تھا۔ خود اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ خود غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے مذہب حنبلی کو کمزور ہوتا ہوا دیکھا تو اس کے مطابق فتاوے دینے شروع کر دی۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اجتہاد کے منصب پر فائز تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اجتہاد کے منصب پر فائز، حضرت امام محمد بھی اجتہاد کے منصب پر فائز، حضرت امام ابو یوسف بھی اجتہاد کے منصب پر فائز، حضرت سفیان ثوری بھی اجتہاد کے منصب پر فائز، حضرت امام مالک بھی مجتہد ہیں، حضرت امام شافعی بھی مجتہد ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل بھی مجتہد ہیں، اور کتنے ایسے ائمہ کرام ہیں کہ آج ہم ان کے نام و نشان نہیں جانتے، ہمیں ان کی تاریخ معلوم نہیں، لیکن وہ مجتہد تھے۔ اب مجتہد کا کام کیا ہوتا ہے؟ مجتہد کسی دوسرے کی تقلید نہیں کرتا ہے، وہ خود قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ مسائل نکالا کرتا ہے اور اسی پر عمل کیا کرتا ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت امام ابو محمد اور حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ امام محمد نے اور حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف کیا، تو یہ نادانی ہے اور یہ جہالت ہے، اس لیے کہ جو اس طرح کی بات کہتا ہے وہ شخص اجتہاد کو جانتا ہی نہیں، وہ شخص اصول فقہ سے واقف ہی نہیں، وہ شخص مسلک حنفیت سے واقف ہی نہیں کہ حنفی کس کو کہتے ہیں اور کس چیز میں حنفیت جانی جاتی ہے۔ میرے دوستوں، جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ مجتہد مطلق ہیں اور یہ دونوں ان کے شاگرد نامدار، ان کے اصول میں تو مقلد ہیں لیکن مسائل میں مجتہد ہیں، اب ان کا اختلاف اگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے تو اس اختلاف کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے امام اعظم سے اختلاف کیا ہے، بلکہ مجتہد ہونے کی حیثیت سے انہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط فرمایا۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دعوۃ تعالی شریعت، دعوۃ شریعت کانفرنس، اب سے سنا دے ماشاء۔
یہاں پر علماء کرام تشریف فرما ہیں، کچھ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن سے اوپر کی کچھ بات ہو رہی ہو، لیکن میرے دوستو میں ان چیزوں میں عوام میں یہ بیان نہیں کرتا ہوں، لیکن چونکہ حضرت قاضی عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد ان کی جگہ پر حضور تاج الشریعہ مدظل اللہ العالی نے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کو اور مجھے ان کی جگہ پر بٹھایا اور اس شان کے ساتھ کہ حضور تاج الشریعہ بیچ میں بیٹھے، دائیں جانب مجھے رکھا اور بائیں جانب ان کو رکھا اور ارشاد فرمایا کہ تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مشورے سے جو بھی فتویٰ لکھو ایک دوسرے کو دکھا لو اور تب فتویٰ جاری کرو۔ اب اس کے بعد سے چونکہ ذمہ داریاں بڑھ گئیں، پہلے طلاقت لسانی رہی لیکن اب چونکہ ایک منصب پر یہ بزرگوں کا کرم ہے کہ اس منصب پر بٹھا دیا، اس لائق نہیں، لیکن اس کے بعد سے پھر بھی بہت سنجیدگی کے ساتھ۔ میرے دوستو، مجھے یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ اس ڈوٹائچہ کی بستی پر بڑے اختلافات کچھ باتوں کو لے کر ہو رہی ہیں۔ میں سب سے پہلی بات تو یہی کہتا ہوں کہ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ تفسیر روح البیان میں یہ لکھا ہے کہ حبل اللہ سے مراد رسول اللہ ہے، حبل اللہ سے مراد رسول اللہ ہے. اب جب رسول اللہ رسی ہوئے تو ان کو مضبوطی سے پکڑنا، اور یہی قرآن ارشاد فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو وہ حبل اللہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ ہے. اور ان کے وارث کون ہیں؟ وہ علماء کرام کہ جن کی صفت خود قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. تو خوف اور علم کو یہاں پر لازم و ملزوم کر دیا. خوف ان کے دل میں ہے جو علم والے ہیں، اور جو علم والے ہیں خوف ان کے لیے ہے. تو کون سے علم والے؟ وہ یہ دنیاوی علم والے نہیں، بلکہ وہ علم والے جو شریعت کا علم رکھتے ہیں. علماء سے مراد سافٹ ویئر انجینئر نہیں، علماء سے مراد بلڈنگ کا انجینئر نہیں یا اور دوسرے انجینئر نہیں، بلکہ علماء سے مراد علماء شریعت محمدیہ ہیں، جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی، اور ماضی قریب میں میرے دوستو تاج الشریعہ نے تو یہ ارشاد فرمایا متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر.
نعرے تکبیر.
تو یہ مفتی اعظم ہند کون ہے؟ یہ مفتی اعظم ہند وہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے لاڈلے ہیں کہ جن کے بارے میں آج کہا جاتا ہے عشق و محبت، عشق و محبت. مفتی اعظم ہند ان کے لاڈلے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے عشق و محبت، عشق و محبت. مفتی اعظم ان کے نور نظر ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے عشق و محبت، عشق و محبت. مفتی اعظم ان کے لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے عشق و محبت، عشق و محبت. اور عشق اور محبت اس وقت تک آ ہی نہیں سکتا جب تک انسان شریعت مصطفیٰ پہ ایک ایک چیز پر عمل نہ کر لے. یہاں تک کہ اگر کسی بارے میں دو مسئلے پائے جاتے ہوں تو جس میں احتیاط زیادہ ہوگی اس پر وہ عمل کرے گا، یہی عاشق مصطفیٰ کی پہچان ہوگی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ ہمارے امام ہیں، امام اہل سنت ہیں. انہوں نے ہمیں عقیدہ دیا، انہوں نے ہمیں عمل کی دولت سے مالا مال کیا. اعلیٰ حضرت ہمارا آئیڈیل ہیں، اعلیٰ حضرت کے بیٹے حجت الاسلام ہمارا آئیڈیل ہیں، اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہند ہمارا آئیڈیل ہیں. اور مسلک کی یہ تعریف میں خود بھی کرتا ہوں اور حضور تاج الشریعہ مدظل اللہ العالی نے بھی کی ہے کہ مسلک کی تعریف جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ صرف عقائد میں اعلیٰ حضرت کی پیروی، اس کو مسلک کہتے ہیں. نہیں، مسلک کی صحیح تعریف یہ ہے کہ عقائد میں بھی ان چیزوں کی پیروی کی جائے جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اور مسائل میں بھی ان چیزوں کی پیروی کی جائے جو اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا. یہ پتا چلا کہ جب ہم مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں تو اعلی حضرت کے مسلک سے ہمیں ذرہ بھر نہیں ہٹنا چاہیے، ورنہ آج تھوڑا ہٹیں گے کل کو زیادہ ہٹ جائیں گے. بخاری شریف میں موجود ہے، علماء کرام اچھی طرح سے جانتے ہیں. ود، یوا، یغوث وغیرہ کون تھے جانتے ہو؟ یہ بت نہیں تھے، بعد میں بنایا گیا ہے. بت نہیں تھے، بعد میں بنایا گیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے جن سے ہماری ان کی نسل میں پیدا ہوئے، ان کے زمانے کے یہ پانچ بڑے جلیل القدر بزرگ تھے. رجال صالحین میں سے تھے. آج تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ بت ہے, لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے یہ بڑے جلیل قدر بزرگ تھے. جب یہ انتقال کر گئے, شیطان آیا, آنے کے بعد کہا بڑی محبت ہے تم لوگوں کو ان سے, آؤ ایسا کرتے ہیں ان کی یاد کے لیے کچھ بنا دے. ٹھیک ہے صاحب, کچھ ان کی یاد کے لیے بنا دے. معاملہ چلتا رہا. جب یہ تھوڑے والے جو قریب ہوئے تھے نا, جب یہ مر گئے, پھر شیطان آیا بڑی محبت ہے آپ لوگوں کو, آؤ ان کا مجسمہ بنا دے. پھر جب یہ چلے تو شیطان ترقی کرتا گیا. ایک دم اس نے نہیں کہا کہ پوجو پوجو, بلکہ تھوڑا تھوڑا قدم بڑھاتا گیا. اور آخر میں کیا ہوا کہ بدھ یوا یغوس وغیرہ ان سب کی جو ہے وہ پوجا ہونے لگی, اور ان کو ایک بدھ کی شکل میں آج مانا جانے لگا. عام مسلمان یہی جانتا ہے یہ کوئی بدھ ہے, اور اب اس کا جاننا بے جا نہیں ہے, چونکہ بدھ کے طور پر اس کو شہرت ہو چکی ہے. بدھ کے طور پر اس کو شہرت ہو چکی ہے. تو میرے دوستو, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہماری پہچان ہے, اور یہی ہماری جان ہے. آج ان چیزوں کے اختلاف میں آپ نہ پڑھیے کہ صاحب اس تصویر سے کام ہوگا. میں بالکل بہت صاف طریقے سے اور بہت سمجھا کر کہہ رہا ہوں, بہت صاف طریقے سے اور سمجھا کر کہہ رہا ہوں, ہم اس چیز میں شدت نہیں برتتے. ہمیں اعلیٰ حضرت نے مسلک اعتدال سکھایا, مسلک اعتدال سکھایا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے جہاں پر سختی کا درس دیا ہے تو ہم وہاں پر سختی بھی کرتے ہیں. ہمارے پاس بھی بہت سارے فتاوے آتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ان فتاوے سے کیا ہوگا, ہم اس کو لیتے ہیں اور ایک طرف رکھ دیتے ہیں. صاحب کہیں کہ یہ فتویٰ ہے, کہیں یہ یہاں یہ ہو رہا ہے, کہیں یہاں ہو رہا ہے. تو میرے دوست دیکھیے, آپ یہاں پر دعوت اسلامی کے لوگ بھی موجود ہیں, آپ حضرات بھی موجود ہیں, آپس میں کسی کے لیے نہ لڑیے. میں صاف کہہ دے رہا ہوں, اتباع عالم کی جاتی ہے. کیوں آپ حضرات بھی اتفاق کرتے ہیں, اتباع عالم کی جاتی ہے, اور عالم ربانی کی. کیسے عالم کی؟ تاج الشریعہ جیسا ہو, مفتی اعظم ہند جیسا ہو, حجت الاسلام جیسا ہو, اعلی حضرت جیسا ہو, صدر الشریعہ جیسا ہو. ان علماء کی اتباع اور ان کی اطاعت میں بھلائی ہے اور فلاح و نجات ہے, اور اتحاد اسی میں ہے کہ اپنے بزرگوں کو مانیے, اپنے بزرگوں کے پیروکار بنیے. لہذا جو آج یہ شدت اختیار کی جا رہی ہے, دیکھیے میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں, نہ اس میں میں کیونکہ ایک ذمہ دار جگہ کا آدمی ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں, اگر میں ہی مداہنت سے کام لوں گا تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ آپ یہی کہیں گے, خیر میں جیسا بھی ہوں کہ امام مقیم صاحب نے فقیہ اثر وغیرہ, یہ تو میں جانتا ہوں کہ میں فقیہ اثر ہوں یا کوئی اثر ہوں, یہ تو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. تو جب آپ میں وہاں فتویٰ لکھتا ہوں تو وہی فتویٰ یہاں پر بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اور آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. میں ایک چیز پوچھتا ہوں سب حضرات سے کہ آج جو اختلاف پیدا ہوا تھوڑا سا, کہ صاحب لیپ ٹاپ لیے لوگ چل رہے ہیں, ایک لیپ ٹاپ لے کر دین کی تبلیغ کرنا چاہ رہا ہے, دوسرا اس کو روک رہا ہے, یہ اختلاف ہوا کیوں, اس کے اسباب اور اس کے وجوہات کیا ہوئے, اس پر کبھی غور کیا؟ میرے دوستو, میں نہ کسی تحریک کا مخالف ہوں, یاد رکھیے میں ہر اس تحریک کے ساتھ ہوں اور شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہوں جو صحیح طور پر مسلک اعلی حضرت کی پیروی میں کام کرے. لیکن اعلیٰ حضرت کے مسلک سے آہستہ آہستہ اپنی گردن کو نکالنا, میرے دوستو یہ آج نہیں تو کل بڑا سخت پڑے, بہت نقصان اس سے ہو رہا ہے. آج سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، 3 سال پہلے کوئی اختلاف نہ تھا، کوئی اس طرح کی شدتیں نہ تھی، شدتیں کیا کوئی اس طرح کی باتیں بھی نہ تھی کہ صاحب یہ دعوت اسلامی ہے، یہ غیر دعوت ہے، یہ اسلامی بھائی ہے، یہ غیر اسلامی بھائی ہیں. لیکن آج یہ بٹوارا ہو چکا ہے. آپ مجھے کسی کا حامی یا کسی کا مخالف نہ سمجھیں، میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. یہ کیوں اختلاف ہوا؟ اس لیے اختلاف ہوا کہ اعلی حضرت عظیم البرکت نے العطاء القدیر فی حکم التفسیر کتاب لکھ کر یہ بتا دیا تھا کہ تصویر چاہے کار ہو یا غیر کار ہو وہ حرام ہے. اب اس کے مخالف، اس کے اگینسٹ میں جب کوئی فتویٰ دیا جائے گا تو اختلاف ہوگا. اس بات پر اجماع تھا کہ اہل سنت و جماعت کے کسی دوسرے مذہب کی یا کسی دوسرے مسلک سے مراد، میں وہابیہ دیوبندیہ کے یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے یہاں کیا ہے اور کیا نہیں ہے ہم اتنا جانتے ہیں کہ جب ہمارا ان سے کوئی اسلامی واسطہ نہیں ہے تو ہم ان کے مسلک پر اپنی اس محفل میں فی الحال اس لیے بات نہیں کریں گے کہ ہم ان کو مسلمان ہی نہیں جانتے. خارج اگر اسلام مانتے ہیں تو ان کا ذکر تو چھوڑ دیجیے. تو جب اس بات پر اجماع تھا کہ تصویر حرام ہے، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے سے بنائی جائے، چاہے وہ مٹی کے ذریعے سے بنائی جائے، چاہے وہ کسی طور پر بنائی جائے، تو تصویر جب حرام تھی اور یہ اجماع تھا، اور یہ اجماع کب تک رہا اور آج بھی اسی پر اجماع ہے میرے دوستو. حجت الاسلام کے زمانے میں بھی اسی پر اجماع رہا، سرکار مفتی اعظم ہند کے زمانے میں بھی اسی پر اجماع رہا، اور حضرت مفتی شریف الحق صاحب جن کے شاگرد مفتی نظام الدین صاحب ہیں، جن کے شاگرد مفتی نظام الدین صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنے فتوے میں یہی لکھا ہے کہ جاندار کی تصویر بنانا ناجائز و حرام ہے. جاندار کی تصویر بنانا ناجائز و حرام ہے. تو جب اس پر سارے علماء اہل سنت کا اجماع تھا، اور میرے دوستو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تاج الشریعہ سے اختلاف ہے، ہمیں فلا سے اختلاف ہے، لیکن آج کوئی ماں کا لالیت بتائے کہ اس کو اعلی حضرت سے اختلاف ہے؟ بتائے کوئی ہے ہندو پاک میں یا کوئی ہے دنیا سے باہر، ہندوستان کی دنیا سے باہر، کے جو کہے کہ مجھے اعلی حضرت سے اختلاف ہے؟ اعلی حضرت نے اس چیز پر اجماع کیا، بلکہ اجماع تو پہلے ہی سے چلا رہا تھا، وہ اجماع مؤقت ہو گیا. علماء کرام اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اجماع کون سا ہوتا ہے، اجماع مؤقت یا اجماع غیر مؤقت. تو اب یہ اجماع پر اجماع ہو رہا ہے تو یہ مؤقت ہے. اب اس کو صاحب اب نئی چیز لا کر کے ساتھ تصویر کے ذریعے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. ہم جب ان مووی وغیرہ پر آئیں گے تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. یہی وجہ تو تھی کہ حضرت تاج الشریعہ اور حضرت مدنی میاں صاحب کا اس سلسلے میں اختلاف ہوا. 1985 کا آخر 86 کا غالباً شروع تھا. اس وقت بولٹن سے ان کے پاس فتویٰ آیا، انہوں نے لکھ دیا، انہوں نے جائز لکھا تھا، اس پر علماء اہل سنت کو اعتراض ہوئے، اور حضرت مفتی شریف الحق رحمت اللہ تعالی علیہ جو اپنے کو نائب مفتی اعظم ہند کہلاتے تھے، یعنی حضرت مفتی نظام الدین صاحب کے استاد، انہوں نے تاج الشریعہ مدد اللہ العالی کے فتوے کی شان سے تصدیق کی اور تائید کی اپنی آخری زندگی تک. جبکہ ٹی وی مووی آ چکا تھا تو حضرت مفتی شریف الحق رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو ناجائز و حرام ہی قرار دیتے رہے. چلیے مفتی شریف الحق صاحب کو بھی ایک طرف تھوڑی دیر کے لیے لکھئے تاج دار محررہ کہ جہاں پر ہماری عقیدتوں کے سرخم ہوتے ہیں وہاں کے سجادہ نشین حضرت احسن علماء حضرت سید حیدر حسن میاں مصطفیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت ندیم میاں صاحب اور امین میاں صاحب کے والد ماجد، انہوں نے کشان کے ساتھ حضور تاج شریعہ کی کتاب کی تصدیق کی. دافعِ تقویٰ یہ الفاظ کہے کس نے؟ اس مرد کامل نے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں حضرت حسن العلماء کو ولی نہیں مانتا ہوں، لیکن میری عقیدت اور محبت یہ کہتی ہے کہ حضرت حسن العلماء اپنے وقت کے ولی کامل تھے، اپنے وقت کے ولی کامل تھے. 1995 میں ان کا انتقال ہوا. اس وقت بھی ٹی وی مووی کا زور تھا, ایسا نہیں تھا کہ نہیں چل رہی تھی. برطانیہ وغیرہ دوسری جگہ جا کر جن حضرات نے جائز کہا تھا وہ کبھی کبھار بنوا لیتے تھے. لیکن ہمیں ایک روایت ملی, ہاشمی میاں صاحب نے یہ کہا, ارے ہم نے تو جائز ہی کہا تھا, زور نہیں دیا تھا, لیکن اب لوگ اس کو مستحب کہہ رہے ہیں, اب لوگ اس کو مستحب کہہ رہے ہیں. تو میرے دوست, اختلافات یہاں سے شروع ہوئے جب یہ بزرگ موجود تھے, مفتی شریف الحق صاحب موجود تھے, علامہ ارشد القادری صاحب موجود تھے, اور حضرت احسن اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ موجود تھے. ان کے یہی فتاوے آج بھی موجود ہیں, اور 1995 تک اجماع رہا, اجماع موقت رہا, اور اجماع موقت بھی سکوتی نہیں, اجماع قولی تھا. جب اجماع قولی چلا رہا تھا میرے دوستو, اب کون سی ضرورت آن پڑی تھی کہ اس اجماع کو توڑا گیا اور خرق کے اجماع کا الزام اپنے اوپر لیا گیا. میں خرق اجماع کا کیا وبال ہے, اس کی کیا سزا ہے, فی الحال آپ کو نہیں بتا رہا ہوں, ان علماء کرام سے آپ حضرات پوچھ لیجئے گا. تو خرق اجماع جب ہوگا تو میرے دوستو, ہمارے مذہب اسلام کے چار اصول ہیں. نمبر ایک کتاب اللہ, نمبر دو سنت رسول اللہ, نمبر تین اجماع, اور نمبر چار قیاس. تو جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا منکر ہو جائے گا اس کے بارے میں علماء کرام ارشاد فرمائیں گے کافر ہو گیا, اور اجماع کا جب منکر ہوگا تو اس کے بارے میں بھی کفر کا حکم آتا ہے بے اتفاق مشائخ. اور جب جو خرق اجماع کرتا ہے, ابھی میں اس کا حکم آپ کو نہیں بتا رہا ہوں. تو میرے دوستو, کیوں یہ سارے اختلافات پیدا کیے گئے؟ کیا تبلیغ صحابہ کرام نے نہیں کی تھی؟ کیا تبلیغ تابعین نظام نے نہیں کی تھی؟ کیا تبلیغ حضرت خواجہ نظام الدین نے نہیں کی تھی؟ ارے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تبلیغ کا حال تو یہ تھا کہ ایک ایک وقت میں ایک ایک لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا. کون سی ٹی وی تھی, کون سا مووی تھا, کون سی چیز تھی کہ اس وقت اسلام کے لیے سخت ضرورت تھی. اور میں یہ کہتا ہوں میرے دوستو, غزوہ تبوک سے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم واپس تشریف لائے, آپ نے دیکھا گھر میں کچھ تصویر ہے, حضرت عائشہ موجود تھی, گھر میں داخل نہیں ہوئے. پوچھا عائشہ یہ کیا ہے, حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ کے لیے ایک توشہ کا تکیہ بنا دیا ہے, اس پہ کچھ تصویریں ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرماتے ہم اس جگہ نہیں داخل ہوتے جہاں پر تصویر ہوتی, تصویر ہوتی. بارش بھی بہرحال آ رہی ہے, بات بہت جلد سمیٹ رہا ہوں. تو میں آپ کو بالکل یہ دعوت دے رہا ہوں, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور منتشر نہ ہو. میرے دوستو, بات تقریباً میں نے اپنی مکمل کہہ لی ہے جو مجھے اصل کہنا تھا. بارش زیادہ زور سے آئے گی تو جلد سے جلد دعا کر کے آپ بھی جائیں گے, ہم بھی جائیں گے. آپ کے یہاں بھی موسم نرم گر ہیں, اور ہم تو جب یو پی میں جائیں گے تو ہمیں بڑا ٹھنڈا موسم ملے گا, تو اس لیے ہمیں یہیں سے پوری حفاظت کا سامان بھی اپنا کر کے جانا پڑے گا کہ کہیں بارش میں نہ بھیگ جائیں. اور بھائی, بارش میں بھیگنا کوئی ہمارا مجبوری نہیں ہے, یہ تعامل نہیں ہے کہ صاحب اس پہ تعامل پایا جاتا ہے تو بھیگ جاؤ. اس لیے کہ اس کا بھی نعمل بدل موجود ہے, آج نہیں تو کل بات ہو جائے گی, کل تقریر سن لی جائے گی, ہے نا؟ تو میرے دوستو, تو بات یہاں سے اصلی بگڑ رہی ہے. اب صاحب اس میں یہ, ابھی میں اب نام لے کر ایک بات کہتا ہوں, مفتی اکمل صاحب نے یہ بات کہی کہ صاحب کیونکہ ڈیٹا کے اندر کوئی تصویر نہیں آتی, وہ ریز ہوتی. آپ پہلے بخاری شریف کی حدیث سن لیجئے, انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس کی نیت ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ڈیٹا کے اندر جو چیز رکھی جاتی ہے, ڈاکومینٹس رکھے جاتے ہیں کس لیے؟ وقت ضرورت کام آئے اس کو نکال لیں. اور تصویر کیوں رکھی جاتی ہے؟ ضرورت دنیا بھی وہاں متحقق ہو سکتی ہے لیکن شرعی ضرورت نہیں. اب اس کو یہ کہنا کہ یہ ریز ہے, یہ ریز ہے, جیسے شیشے پر عکس آتا ہے. میرے دوستو, ایک غلطی یہ بتاؤں, حضرت مولانا سید اسد اقبال صاحب اور علماء کرام, حضرت صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عکس اور شعاؤں کا فرق بتایا ہے. شیشے پر جو خطوط پڑتے ہیں, خطوط شعائے بصری سے ان کو تعبیر کیا, ان کو عکس نہیں کہا. جو شیشے پر جاتا ہے وہ بھی عکس نہیں ہے, تو اب جب وہ عکس نہیں ہے اس کو تغلیباً یا مجازن عکس کہہ دیا گیا تو اس کو مقیس علیہ بنانا اور پھر پردہ سیمی کو مقیس بنانا یہ کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ مقیس اور مقیس علیہ میں جب من کل الوجوہ مطابقت پائی جائے تو قیاس درست ہو جائے گا ورنہ قیاس باطل ہوگا، قیاس باطل ہوگا۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ تو ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ہمارے اسلام کی چار بنیادیں اور چار اصول ہیں، قیاس باطل ہو جائے گا، آپ نے قیاس کو باطل کہہ دیا۔ نہیں، ایسا نہیں، اس طرح کے کہنے سے کسی چیز کا باطل ہونا اس طور پر لازم نہیں آتا کہ جیسے حق و باطل کے مقابلے میں یہ کفر و باطل کا مقابلہ کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ کفر ہے یا باطل ہے، بلکہ کبھی کبھی ہم اور آپ یہ بھی بولتے کہ تب طلوع الصلاۃ کہ یہ واجب نہیں پایا گیا، اس کی نماز واجب لہذا ہے، آپ نے اب سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو آپ کی صلاح نماز یا تو باطل ہے یا فاسد ہے، دوبارہ سے پڑھیے، تو کوئی نماز کو تھوڑی باطل کہہ رہا ہے۔ تو اصطلاحی چیزیں ہوا کرتی، ان کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ الفاظ سے نزاع نہ پیدا کیا جائے، الفاظ سے انتشار پیدا نہ کیا جائے۔ میں کتابوں کے نام گراؤں تو بہت ساری کتابیں، منیت المسلی ہے، منیت المستملی ہے، نور الہدا ہے، قدوری ہے، بقایا، ہدایہ اور نصب الرایا وغیرہ، بہت ساری کتابیں جہاں پہ تبتل الصلاۃ، تبتل الصلاۃ، تبتل الصلاۃ کا لفظ آتا ہے کہ اس کی نماز باطل، اس کی نماز باطل ہے، یہ رکن نہیں پایا گیا اس کی نماز باطل ہے، یہ رکن نہیں پایا گیا اس کی نماز فاسد ہے۔ تو نماز کو فاسد نہیں کہا جا رہا ہے، نماز کو باطل نہیں کہا جا رہا ہے۔ تو نفسی نظر میں ہم لوگوں کو نہیں جانا چاہیے، ہمارا ہدف کیا ہے، ہمیں مقصد پر نظر رکھنی چاہیے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کا پیارا رسول راضی ہو جائے، اللہ اور اس کے پیارے رسول کی رضا اگر تصویروں میں ہوتی جیسا کہ میں ابھی عرض کر رہا تھا، تو حضرت عائشہ سے اس عائشات فرما دیتے ہیں، عائشہ یہ تصویریں تم نے تکیے پہ بنا دی، توشک پہ بنا دی، آخر زمانے میں انہیں سے دین کا کام چلا، یہ ارشاد فرما دے۔ وہ غیب داں، ارے غیب جانتے ہیں؟ بولیا بولیا، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں کہ ہمارے نبی غیب داں؟ ہمارے نبی غیب جانتے، زور سے بولیے بھائی، سب کا عقیدہ ہمارے نبی غیب جانتے ہیں۔ ارشاد فرما دیتے ہیں، عائشہ آخر زمانے میں ان تصویروں سے کام چلے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق لکم ما لا تعلمون، کہ گدھے، گھوڑے، خچر وغیرہ یہ تمہارے سواری کے سامان ہیں، زینت کے، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں جن کو اللہ پیدا فرمائے گا تم نہیں جانتے۔ سواری کا سامان راکٹ بھی ہو گیا، ہوائی جہاز بھی ہو گیا، اس زمانے میں نہیں تھا۔ اسی طرح سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرما دیتے، عائشہ آخر زمانے میں تصویروں سے کام چلے گا۔ بولے فرماتے کہ نہیں فرماتے؟ لیکن اللہ کے رسول نے قدم بھی نہ رکھے جب تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے ان تصویروں کو وہاں سے نہ ہٹا دیا۔ جب ہٹا دیا گیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر قدم رکھے، اور جب مکہ فتح ہوا تو مکے میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت مریم وغیرہ کے مجسمے یا تصویریں موجود تھی۔ مکہ فتح ہو گیا، خانہ کعبہ فتح ہو گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویریں ہوتی ہیں۔ خانہ کعبہ کی عظمت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ خانہ کعبہ کے شرف سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ارے وہ خانہ کعبہ کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے خواہش کی، اے میرے رب، بیت المقدس کے بجائے میری خواہش یہ ہے کہ میرا مسجد الیہ، میرا کعبہ خانہ کعبہ کو بنا۔ لیکن اب جب پتہ نصیب ہو گئی، پتہ مل گئی، داخل نہیں ہو رہی، سب کو مٹا دیا گیا، سب کو دھلوا دیا گیا، سب باہر نکلوا دیے گئے۔ جب پوچھا کہ سب تصویریں نکل گئی؟ کہ ہاں نکل گئی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، اور کس کی تصویریں تھی؟ کس کی تصویریں تھی؟ ابراہیم خلیل اللہ کی تصویر تھی، جن کو اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ حضرت ابراہیم اسماعیل ذبیح اللہ کی تھی، جن کے لیے حکم ہوا تھا کہ اپنی پیاری چیز کو قربان کرو، تو بیٹا بھی بڑا لائق و فائق تھا۔ اے باپ، قربان کر دیجیے، جو حکم ہوا ہے رب کا وہ آپ کر دیجیے۔ حکم ہوا تھا کہ وہاں چھوڑ آئے، وہاں چھوڑ دیا، واپس چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے انا ابن ذبیحتین، کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، حضرت ذبیح اللہ حضرت اسماعیل اور آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ۔ تو خانہ کعبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل نہ ہوئے۔ اگر تصویروں سے دین کا کام چلتا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تصویر ہے، مبارک ہے، یہ میرے جد امجد حضرت اسماعیل کی تصویر ہے، مبارک ہے، یہ حضرت مریم کی تصویر ہے، مبارک ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا کہ آپ اس وقت تک داخل نہ ہوئے جب تک کہ ان تصویروں کو محو نہ کر دیا گیا، ان تصویروں کو نہ مٹا دیا گیا، ان تصویروں کو مٹا دیا گیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ تو میرے دوستو اگر تصویر سے کوئی کام چلتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہونی چاہیے۔ اور ابھی آپ نے چند سال پہلے ڈنمارک والے نے ایک اسٹرکچر بنایا، ایک حیولہ بنایا تھا، پوری دنیا چیخ پڑی کہ پیغمبر اسلام کی تصویر برداشت نہیں کی جائے، چیخ پڑی تھی، کیڑی چیخ پڑی تھی۔ تو میرے دوست جب پیغمبر اسلام کی تصویر برداشت نہیں کر سکتے ہو، جب ان کی تصویر برداشت نہیں کر سکتے ہو، کہیے تو اگلا جملہ پورا کر دوں، پھر آپ کسی ہندوستانی یا پاکستانی کی تصویر کو کیوں لیے پھرتے ہو، کیوں برداشت کر رہے ہو، مسجدوں میں کیوں لیے پھر رہے ہو؟ بات سن لیجیے موسا، ابھی ہلدوانی میں ہمارا دل جلتا ہے، ہم مرکز میں بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس قسم قسم کے اعتراض ہوتے ہیں کہ دیکھیے آپ لوگوں کے یہاں یہ کیا ہو رہا ہے، سوالات سے تنقید کی جاتی ہے۔ ہلدوانی کی غریب نواز مسجد میں ممبر پر ٹی وی رکھا گیا، وہاں پر آپس کے دو گروپ میں صرف ڈبل ہو گیا، خون بہ نکلا۔ کس لیے ہوا؟ کہ ایک گروہ یہ کہہ رہا تھا کہ مسجد میں ٹی وی رکھا جائے گا، لیپ ٹاپ رکھا جائے گا، دوسرا گروپ یہ کہہ رہا تھا یہ خلاف شرع، خلاف اسلام، نہ یہ مانے وہ نہ وہ مانے۔ بہرحال نتیجہ کیا نکلا؟ رسوائی ہوئی۔ اور ہلدوانی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر برابر میں رام نگر پڑتا ہے، مولوی امام الدین رام نگری کا بڑا وہاں پر اثر ہے، دیوبندیوں کا بڑا مولوی تھا، بڑی ہنسی مذاق اڑی، سب کچھ ہوا۔ میرے دوست تو ان چیزوں پر غور کرنا ہے، ہنسنے کا موقع مت دو، تبلیغ کے ذریعے بہت ہیں، گھر گھر جا کر تبلیغ کیجئے، پیغام دیجئے، لیکن اپنی مسجدوں کو اکھاڑا نہ بنائیے، اپنی مسجدوں میں تصویریں نہ لائیے، ورنہ ایک دن کیا ہوگا۔ شبیر احمد پٹیل دیادرا گجرات سے استفسار کرتے ہیں، میں نے ان کا جواب لکھا ہے کہ آپ یہ فرمائیں کہ جب آج ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے، شبیر احمد پٹیل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سنی دعوت اسلامی کے لوگ ان کو جانتے ہوں گے، اور سنی دعوت اسلامی کے وہ ممبر بھی، شبیر احمد پٹیل ٹیلی فون ایکسچینج میں ہیں، تو انہوں نے استفسار کیا کہ آج علماء کرام کی تصویریں لے کر آئی جائیں گی مسجد کے اندر، کل کو وہ طبقہ بھی تو موجود ہے ہم سنیوں میں، ہم ان کو سنیت سے باہر نہیں کرتے کہ جو قوالیاں سنتا ہے، ہمارا اختلاف قوالی سننے کی بنیاد پر الگ ہے، لیکن ان کے عقائد سچے ہیں، اچھے ہیں، ہم ان کو سنیت سے خارج نہیں کرتے۔ تو کل کو وہ بھی ڈھول تاشے تماشے کے ساتھ مسجد میں آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میرے دوست ان عواقب پر، ان انجاموں پر نظر کی، ذرا اللہ کے لیے سوچیں، رسول اللہ کے لیے ذرا سوچیے، غور کیجئے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ان چیزوں سے دین نہیں پھیلتا ہے، دین پھیلے گا کہ جس طرح سے اعلیٰ حضرت نے پھیلایا ہے، ایک طرف ہے آدائے دی، ایک طرف ہے حاصل دی، بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درو۔ اب صاحب ایک عام سا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صاحب ذاکر نائک یہ کر رہا ہے، فلا یہ کر رہا ہے، فلا یہ کر رہا ہے، فلا یہ کر رہا ہے۔ اب میرے دوست ایک بات پوچھتا ہوں، پہلے قرآن کریم کی آیت سن لیجئے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر تمہیں شیطان بھلا دے تو نصیحت سننے کے بعد ظالم قوموں کے پاس مت بیٹھو۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ذاکر نائک کا آپ رد کب کریں گے؟ جب پہلے اس کو سنیں گے، کیوں؟ پہلے اس کو سنیں گے تب اس کا رد کریں گے کہ اس نے کیا کہا ہے، ورنہ کوئی کہے گا کوئی پاگل بکواس کر رہا ہے، اس نے تو ایسا نہیں کہا۔ اب آپ جب ذاکر نائک کی یا اسرا اللہ کی یا طاہر القادری کی یا کسی ایسے ویسے جو کھلے بدمذہب ہیں ان کی تقریریں آپ نے سنی اور آپ کے دل پر وہ نقش کر گئی، قرآن کریم نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ شیطان بھلا دے اور یاد آنے کے بعد نصیحت کے بعد ان کے ساتھ مت بیٹھنا، اب آپ ان کو سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو جواب دیں گے، اب آپ کا جواب خود جواب بن گیا اور آپ کو ذاکر نائک کی باتیں اچھی نہیں لگنے لگی، کیا ہوا کیا ہوا؟ خود ایمان جانے کے لالے پڑ گئے۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے جلیل القدر محدث اور ایسے محدث کہ کوئی شخص ان سے آ کر خواب بیان کرتا، حضرت رات خواب میں دیکھا تو ارشاد فرما دیتے اس خواب کا مطلب یہ ہے، اس خواب کا مطلب یہ ہے۔ تو آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہم آپ کو قرآن سنانا چاہتے ہیں، ارشاد فرمایا نہیں۔ کہا حدیث سنانا چاہتے ہیں، کہا نہیں میں نہیں سنوں۔ آپ جائیے، ان کو بھیج دیا۔ بعد میں شاگردوں نے یا کچھ لوگوں نے عرض کیا حضرت آپ تو بڑے محدث، وہ قرآن سنا رہے تھے، وہ حدیث سنا رہے تھے، آپ سن لیتے کیا حرج تھا؟ تو حضرت امام محمد ابن سیرین جو بڑے محدث ہیں اور جن سے محدثین اکثر روایت کرتے ہیں، ام محمد ابن سیرین یا ام محمد ان کہتے ہیں، بخاری میں بھی ان سے بہت ساری روایتیں ہیں، مسلم میں بھی ہیں اور سیاستہ میں تقریباً ہر جگہ ان کی روایتیں موجود ہیں۔ تو وہ حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یہ گمراہ تھے، قرآن سناتے اور اس میں اپنی گمراہی کی بات ملاتے، یہ گمراہ تھے، حدیث سناتے اور اس میں کوئی گمراہی کی بات ملاتے، میرے دل پر جم جاتی تو کیا ہوتا، میرے دل پر جم جاتی تو کیا ہوتا، اس لیے میں نے نہ ان سے قرآن سننا گوارا کیا اور نہ ان سے حدیث سننا گوارا کیا، اس لیے میں نے ان کو یہاں سے بھیج دیا۔ میرے دوستوں، تیس دوسری صدی کا محدث کی تو یہ شان کہ وہ گمراہوں سے قرآن خداوندی بھی نہ سنے، کلام خداوندی بھی نہ سنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی نہ سنے، لیکن آج ہمارا ایک حساب، ہم رد کریں، ہم ان کی بات سنیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو میرے دوست، کئی کئی خرابیاں لازم آ رہی ہیں۔ ایک تو جب اس کے دیکھیں گے منحوس صورت دیکھی، اس کا فحش کلام آپ نے سنا، جواب تو خیر کون دے پایا؟ اب عوام نے سوچا کہ بھئی جب ہم اپنا دیکھتے ہیں تو ذرا ان کا بھی دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اپنے پر تو عمل کم ہوا، اس کی طرف قدم زیادہ جھکنے لگے، اس نے دکھایا کہ صاحب اتنے بچے حافظ ہو رہے ہیں، اتنی پبلک اس کے ساتھ میں ہے۔ تو آج کل ووٹنگ کا زمانہ ہے، سپورٹنگ کا زمانہ ہے، حد کو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، تو ووٹنگ اور سپورٹنگ کو دیکھتے ہوئے کہ ذاکر نائک کے ساتھ اتنا مجمع ہے، ہم تو اسی طرح سے ہو جائیں گے۔ اب بتائیے ذمہ دار کون ٹھہرے گا، کون ٹھہرے گا؟ جس نے یہ دروازہ کھولا وہی نہ ٹھہرے گا، وہی نہ ٹھہرے گا ذمہ دار۔ تو ان حقائق کو دیکھیے اور اس کے انجام پر غور کیجئے۔ میرے دوستو، آپ کو یہی نصیحت ہے، میں آپ سے ایک مرتبہ ضرور ہاتھ اٹھواؤں گا کہ آپ اعلی حضرت کو اپنا امام مانتے ہیں؟ آپ الحمدللہ اعلی حضرت کو امام مانتے ہیں؟ تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اعلی حضرت نے اگر کہیں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تصویر صرف وہی ہے جو ثبت ہو جائے، اس کے علاوہ تصویر نہیں ہے، تو میں اس چیز کو مان لوں گا۔ اور جس کو لوگ عکس عکس کہتے ہیں، یہ خطوط شعاعی بصر ہیں، عکس نہیں ہے۔ اور وہ جو مفتی اکمل صاحب نے کہا کہ صاحب وہ ڈیٹا میں کچھ نظر نہیں آتا، میرے دوست تو جیسی مشین ہوا کرتی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں اب ایسی گولیاں چل گئی آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا، لیزر شوٹ سنا کہ نہیں آپ نے؟ نام سنا ہوگا بھائی، کرنا مت کسی کو، ہاں جان لینا غلط ہے کسی کی بھی۔ ہاں اب لیزر شوٹنگ چل رہی ہے، آدمی نے نشانہ بنایا، کمپیوٹر میں بھی فٹ کر دیتے ہیں، اس کی بہت کچھ آپ کو نالج مل جائے گی۔ اب نہ آواز ہوگی، نہ دھماکہ ہوگا، نہ دھواں نکلے گا، نہ کچھ ہوگا، اسی پر جا کر لیزر نے اس کے اندر کام کیا، مر گیا۔ اب گواہ تلاش کر، اب دیکھیے کس چیز نے مارا ہے، تو کیا اس کو قتل نہیں کہیں گے؟ اس کو بھی قتل کیا کہا جائے۔ اب کہیں کہ صاحب دکھائے تو کچھ نہیں دیا تھا، بات تو صرف ایک ہوا آئی ہوگی، اب صاحب بحث شروع کر دیجئے، ہوا آئی ہوگی یا آئی ہوگی، مجرموں کا فائدہ مل رہا ہے کہ اب ہماری جانیں بچ رہی ہیں، وکیل آپس میں لڑ پڑے ہیں کہ یہ گولی نہیں ہے، یہ چاقو نہیں ہے، یہ لاٹھی نہیں ہے، یہ پتھر نہیں ہے، یہ تو ایک ہوا تھی، یہ تو ایک شعا تھی، بجلی کی شعا رہی ہوگی، بجلی کا ریز رہا ہوگا، تو بجلی کے ریز نے مارا ہے نہ کہ کسی آدمی نے مارا ہے۔ اب وکیل اس بحث میں پڑ گئے، مجرموں کو پورا فائدہ مل گیا، پتا چلا کہ عام فساد برپا ہو گیا۔ یاد رکھیے، ڈیٹا کے اندر جو ہوتا ہے، چاہے وہ شعاؤں کی شکل میں آئے یا کسی بھی چیز میں آپ کو نظر آئے یا نہ آئے، لیکن جن انجینئروں نے اس ڈیٹا کو بنایا ہے، اسی ڈیٹا سے اس تصویر کو بھرنے کے لیے ایک دوسرا آلہ بھی بنا دیا ہے، تو جیسی مخفی چیز ہے اسی کے حساب سے دوسرا آلہ اور دوسری مشین بھی بنائی جاتی ہے کہ اس مخفی چیز کو ابھار دیا کرتی ہے، تو وہ تصویر پھر کی پھر تصویر ہوا کرتی ہے۔ اگر وہاں پر تصویر نہ ہوتی ڈیٹا کے اندر، تو وہ اوپر ابھر کر نہیں آتی۔ اس لیے اب میں ایک سوال آپ حضرات سے کرتا ہوں کہ آپ کے موبائل میں اگر قرآن کریم موجود ہو، قرآن کریم موجود ہو، اور نعوذ باللہ کسی غفلت کی بنیاد پر وہ کہیں گر جائے، تو اب آپ کیا کریں؟ چھوڑ دی، نعوذ باللہ صدمان بار، نعوذ باللہ کسی سے ایسی غفلت ہو گئی کہ استنجا خانے میں گر گیا، تو کیا وہاں چھوڑے گا کہ صاحب اس کے اندر تو کچھ ہے ہی، وہ تو ریز ہے، وہ تو ڈیٹا کے اندر محفوظ ہے، اس میں تو کچھ ہے نہیں۔ لیکن چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اللہ کے کلام کے مقدس نقوش موجود ہیں جن کی تعظیم ہمارے لیے ضروری ہے، اب میں اپنا موبائل وہاں سے نکالوں گا۔ اگرچہ آپ کے موبائل پر پانی پڑ گیا، اس کا سارا سسٹم ختم ہو گیا، لیکن آپ کا دل یہی کہہ رہا ہے کیونکہ کلام مقدس کے نقوش اس کے اندر موجود تھے، اس لیے میں اپنے موبائل کو پاس صاف جگہ رکھوں گا۔ اب جیسے مان لیجئے ہم نے اے دبایا، اب اے کے اتنے پوائنٹ ہوتے ہیں کہ اس پوائنٹ کو بھی ہم نہیں گن سکتے، لیکن وہ پوائنٹ جب اس کو دوسری مشین ابھارے گی، اتنی تیزی کے ساتھ ابھارے گی کہ وہی چیز وہاں پر نظر آئے، وہی چیز نظر آئے گی۔ آپ موبائل یوز کرتے ہیں، جو کمپیوٹر یوز کرتے ہیں، جب کسی کو کوئی چیز دیکھنی ہوتی ہے، اب لیئر ریز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ محض ریز ہو، وہ صرف شعائیں ہوں، تو آدھی تصویر دکھائی دینی چاہیے تھی، کیوں وہاں پر ریز ہے نا، اب آپ نے وہی پر روک دیا، تو آدھی دکھائی دینی چاہیے تھی، پوری نہیں دکھانی دینی چاہیے تھی، اس لیے کہ ریز بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ رہی ہے اور آپ نے وہی پر اسٹاپ کر دیا، تو آدمی کے اتنی قدم ہو جانے چاہیے، لیکن آپ کو پوری تصویر دیکھنی ہوتی، آپ نے وہاں پر اس کو اسٹاپ کر دیا، یہ جتنی دیکھنی ہوتی ہے اس پر آپ نے اسٹاپ کر دیا، تو وہ تصویر ہی ہے۔ تو میرے دوستوں، میں کہتا ہوں نہ تاج الشریعہ کی تصویر سے دین کا کام ہونے والا ہے، میں گھر کا آدمی ہوں، میں داماد ہوں، وہ اس کو توہین پر محمول کرے گا، ذرا اس کے بتائے کہ آپ نے ایسی بات کیسے کہہ دی۔ اس لیے ہم اپنے یہاں سے شروع کرتے ہیں، نہ مفتی اعظم ہند کی تصویر سے دین کا کام چلے گا، نہ حجت الاسلام کی تصویر سے دین کا کام چلے گا، نہ اعلی حضرت کی تصویر سے دین کا کام چلے گا۔ اور تصویریں تو غوث پاک کی بھی لوگوں نے بنا لی ہیں، تصویریں تو خواجہ صاحب کی بھی بنا لی ہیں، تصویریں تو بابا صاحب کی بھی بنا لی ہیں، تصویریں تو پیا صاحب کی بھی بنا لی ہیں۔ ان تصویروں سے اگر کام ہوتا ہوتا، لوگ ان کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے ہوتے، تو آج پورا ہندوستان اسلام کی آغوش میں پناہ لے چکا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو جب ان بزرگوں کی تصویروں سے کام نہیں چلا، تو اب میں کھل کر یہ بات کہتا ہوں کہ مولانا الیاس اتار قادری صاحب کے چہرے کو دکھا دینے سے، ان کے کپڑوں کو دکھا دینے سے، ان کی پگڑی کو دکھا دینے سے اسلام کا کام نہیں چلا۔ ہاں میں اتنا کہتا ہوں کہ راجستھان کی سرزمین پر ایک دیوبندی نے 1,00,000 CDs تیار کر کے دیوبندیوں میں بانٹی ہیں کہ دیکھو یہ بریلوی ہیں، یہ ڈانس کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، مذاق ہمارا بن رہا ہے، ہم تو ادھر سے بھی ستائے ستائے جا رہے ہیں، ہم ادھر سے بھی ستائے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر چاروں طرف سے اعتراض کی بوچھار ہو رہی ہے، ہم ان کو بھی بچائیں، ہم ان کو بھی بچائیں، کیا ہم صرف اسی کام کے لیے رہ گئے ہیں کہ ان کو بھی بچاتے رہیں، ان کو بھی بچاتے رہیں؟ الحمدللہ، میں آج ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم نے نہ دعوت اسلامی پر، نہ سنی دعوت اسلامی پر کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا. ہاں مسائل میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف رہے گا، اس لیے کہ تاج الشریعہ مدظ اللہ العالی میں ایک کتاب ٹی وی ویڈیو کا آپریشن رکھ دیا، وہ آج تک لاجواب ہے اور لاجواب رہے گی.
نعرے تکبیر، نعرے شریعہ.
اس لیے میرے دوستو بہت ہی مؤدبانہ میری گزارش ہے، آپ دین کا کام کیجئے. میں بھی ایسی جگہ گیا ہوں، کبھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب فلائٹ میں اٹھتے ہیں، ہم لوگوں کے تعلق سے لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ صاحب بغیر فلائٹ کے آتے ہیں، ایسا نہیں. اب ابھی تو میں آیا خیر فلائٹ سے، لیکن ٹرین سے زیادہ مجھے مہنگا پڑ گیا. رات کو 11:30 بجے چلا بریلی سے، دن بھر کا جاگا، تھکا، فتوے لکھے، کچھ اپنے کام دیکھے، اور پھر رات کو اگلے دن 3 بجے میں ناسک پہنچا. تہدی سے نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، میں نے بھی ایسے گاؤں کے سفر کیے کہ یہ پاجامہ اوپر اٹھانا پڑا، اتنے پانی میں گارے میں ہم بھی نکل کر گئے. ٹریکٹر سے ہم نے سفر کیا، ٹریکٹر پہ بیٹھے رات کڑاکے کی سردی. اگرولا ایک جگہ ہے، وہاں سے ایک دوسری جگہ جانا تھا، ٹریکٹر چل رہا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. اب صاحب سکڑے بیٹھے، ٹریکٹر کا سفر جانتے ہیں کتنا مزیدار ہوتا ہے، اگر کسی کا کتنا اچھا پیٹ ہو، اچھا خاصا درد اس کے ہو جائے، اور اگر کسی کو لوز موشن نہ ہوتے ہو کرانے ہو تو اس کو ٹریکٹر کا سفر کرا دیں. ہاں اگر بہت مضبوط پیٹ نہیں ہے تو اس کو لوز موشن ہو جائیں گے. تو ہم بھی جاتے ہیں، ہم بھی سفر کرتے ہیں. ہمارے تعلق سے یہ خیال رکھنا کہ صاحب یہ بریلی کے لوگ ہیں، نہ کام کرتے ہیں نہ کرنے دیتے، ان کو تو فلائٹ کا ٹکٹ چاہیے، یہ تبھی آئیں گے، تھوڑی دیر بولیں گے، دعا کریں گے، چلے جائیں گے. مولانا عبد المبین نعمانی صاحب کہ میں نے دل خراش آواز سنی جس میں انہوں نے یہ بہتانات لگائے کہ صاحب باہر جاتے ہیں، فاتحہ پڑھی، نذرانے وصول کیے اور گھر آ گئے. ذرا باہر جا کر دیکھیں، آسان نہیں بابو جی باہر جانا، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کتنی مشکلات اٹھانا پڑتی ہیں، ذرا باہر جا کر دیکھیں. اور ہر اہرے غیرے کو نہیں بلاتے باہر والے بھی، جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کر جائے گا اسی کو بلاتے ہیں. بعض لوگوں کی تقریروں سے وہ کام نہیں ہوتا ہے جو حضور تاج شریعہ کی دعا سے کام ہو جاتا ہے. تقریروں سے وہ کام نہیں ہوتا جو حضور تاج شریعہ کی دعا سے کام ہوتا ہے. بیٹھ جائیے آرام سے، بیٹھ جائیے ذرا آرام سے. ماؤں دوشی پڑھنے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا وشفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اب بتائیے اپنی جماعت کے لوگ اس طرح کی باتیں آج کر رہے ہیں، مولانا عبد المبین نعمانی صاحب ان کو آج لوگ اٹھائے اٹھائے پھر رہے ہیں، تاج الشریعہ کی ذات کے تعلق سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صاحب فاتحہ پڑھی، دعا کری، نذرانے وصول کر لیے. آپ نے حضور تاج الشریعہ کی دعا سنی؟ یعنی دعا یا اللہ فلا سیٹ صاحب پر کرم فرما، یا اللہ فلا سیٹ صاحب ان کا نام یہ ہے ان پر کرم فرما، ان کے لیے حضور تاج الشریعہ کی ایک عام دعا ہوتی. ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ایک سیٹ کا نام لے کر دعا کی جا رہی ہے اور باقی جو غریب ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. یہی شان قناعت ہے اور یہی شان غناعت ہے تاج الشریعہ کی. اور صاحب امام عبد المبین صاحب نعمانی یہ اعتراض کر رہے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا تو آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. ایک اچھے عالم دین ہیں مولانا عبد المبین نعمانی صاحب، لیکن نہ جانے ان کو کیا ہو گیا، کیوں اس طرح کی باتیں کرنے لگے اپنے اکابرین پر، اپنے بڑوں پر. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت گجرات میں پیدا ہوئے ہوتے، بولو ہم مانتے کہ نہیں مانتے ان کو؟ ارے بولو. بمبئی میں پیدا ہوئے ہوتے تو مانتے کہ نہیں مانتے؟ اعلیٰ حضرت کہیں بھی پیدا ہوتے ہم ان کو مانتے، اس لیے نہیں مانتے کہ وہ بریلی میں پیدا ہوئے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو کہ لوگوں کا یہ اعتراض کہ صاحب خاندان اعلیٰ حضرت ہی کوئی قابل تقلید ہے، ہم بھی یہ بات کہتے ہیں خاندان اعلیٰ حضرت اور حضور تاج شریعہ نے اس میں کئی مرتبہ فرمایا کہ جو مسلک اعلی حضرت پر پابندی سے قائم رہے وہ ہمارا ہے، ہم اس کے، اور بال بفرض محال اگر میں بھی مسلک اعلی حضرت چھوڑ دوں تو مجھے چھوڑ دینا، مسلک اعلی حضرت کو مت چھوڑنا۔ تو میرے دوستو یہ ذرا دیکھیں، یہ ایک ولی کامل کی آواز ہے، سنیوں میں اتحاد کرنے والی آواز ہے۔ وہ کبھی اپنے مریدوں کو یہ نہیں کہتے کہ تم فلاں سے مت ملنا، فلاں سے مت ملنا، ہاں نصیحت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس کا تعلق مسلک اعلی حضرت سے کٹ جائے وہ کوئی ہو اس سے مت ملنا۔ اور نہ مفتی اعظم نے اپنی ایڈنٹی کبھی قائم کی کہ میرے مریدوں کا یہ نشان ہوگا، میری جماعت رضا مصطفیٰ کا یہ نشان ہوگا۔ مفتی اعظم ہند اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جب جماعت رضا مصطفیٰ قائم کی تو اس کا یہی اصول تھا کہ ہر سنی جماعت رضا مصطفیٰ کا سپاہی ہے، ہر ایک کو باشرہ ہونا ضروری ہے، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے شامات اعمال کی بنیاد پر اگر باشرہ نہیں ہے تو ہم اس کو سنیت سے نہیں نکالیں گے، ہم اس کو جماعت کا ممبر ایسا نہیں کہ نہ بننے دیں گے، بلکہ ہر سنی جماعت رضا مصطفیٰ کا ممبر ہوگا جب تک اس کا عقیدہ صحیح ہوگا، اور جب اس کے عقیدے میں فساد آ جائے گا تو ہم اصلاح کی کوشش کریں گے، اور جب اصلاح ناکام ہو جائے گی یعنی اس کی اصلاح نہیں ہو پائے گی تو پھر اس کو جماعت سے کیا، ہم بالکل دل سے ہی باہر نکال کے دیں گے۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ جماعت رضا مصطفیٰ اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے 1919 یا 1920 یا 1921 میں آپ نے قائم فرمایا، جس نے آگرہ کی سرزمین پر 4000 مسلمان اسلام سے پھر کر شدھی تحریک سے متاثر ہو کر اشدھی ہو گئے تھے، ان 400000 مسلمانوں کو جو پھر گئے تھے اسلام میں لانے والی کون جماعت تھی؟ جماعت رضا مصطفیٰ۔ اور نہ صرف جماعت رضا مصطفیٰ بلکہ حضرت مولانا ابرار حسن فلہری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ 400000 وہ اور 200000 اور اوپر 600000 لوگوں کو مسلمان بنا۔ کون سا ٹی وی؟ ہاں محنت کی کہ جب سے یہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت صدر الفاضل، حضرت صدر الشریعہ، حضرت مولانا قطب الدین برہمچاری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان جیسے لوگوں نے جب میرٹھ سے راجپوتانہ کا سفر کیا تھا، آگرہ کی طرف پہنچے تھے، خطوط جاتے تھے تو خطوں کی رپورٹ یہ بتاتی تھی کہ چپلوں کے تلوے، جوتوں کے تلوے گھس گئے تھے اور پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنے پیروں کے چھالوں کی پرواہ نہ کی، بلکہ ان مسلمانوں کو جو پھر گئے تھے دوبارہ سے مسلمان رکھنے کی ان کو اتنی پرواہ تھی کہ اپنے جسم و جان کی پرواہ نہیں کر رہے۔ اسلام ایسے پھیلتا ہے، اسلام اس طرح سے پھیلا ہے، ان بزرگوں نے اسلام اس طرح سے پھیلایا ہے۔ لوگ صرف یہ جانتے ہیں کہ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ خالی تعویذ لکھا کرتے تھے، ارے مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے تعویذ لکھ کر بھی لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، مریدی کے ذریعے بھی لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، سفر کر کے بھی مسلمان بنایا ہے۔ اور جب ایک موقع پر یہ ہوا کہ کفر و اسلام کا ایک مقابلہ تھا، ایک صاحب تھے کہ جو لوگوں کو شدھی بنا رہے تھے ان سے بہت دلائل پر بات کی جائے نہیں مانی، غالب سرکار مفتی اعظم ہند نے کہا بہت ہو گیا، یہ کڑھاؤ جس میں آپ کی پوریاں بن رہی ہیں بہت بڑا کڑھاؤ ہے، ہاتھ لائیے، ہاتھ پکڑا، آئیے آپ بھی اور ہم بھی دونوں اس میں کودتے۔ جب مناظرے سے نوبت، جب مناظرے سے کام نہیں چلتا تو مباہلہ، آئیے مباہلہ کرتے ہیں، جو صحیح ہے، جو صحیح رہ جائے وہی سچا ہے، اور جو اس میں پوریوں کی طرح سے جس کی پوری بن جائے۔ تو میرے دوست مفتی اعظم ہی نے ایسے تبلیغ کی، تو یہ تو مفتی اعظم کی تبلیغ کا میں نے آپ کو ایک واقعہ ذکر کیا، اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں، میں ایک واقعہ اور عرض کر دوں۔ اشرف علی تھانوی نے جب مراد آباد میں چیلنج دیا، اعلی حضرت نے صدر الفاضل اور صدر الشریعہ کو بھیجا جاؤ، وہاں سے بھاگا نجیب آباد پہنچ، یہ حضرات اس کے تعاقب میں وہیں پر پہنچ چکے، بھائی ٹھیک ہے مراد آباد میں تو بھاگ گیا آپ ذمہ داری نہیں, لیکن یہ بزرگ تھے انہوں نے بتایا کہ تبلیغ کیسے کی جاتی ہے. انٹرنیٹ پہ تصویریں دکھا کر تبلیغ نہیں ہوتی ہے, تبلیغ یہ ہوتی ہے بجنور میں نجیب آباد پہنچے, وہاں سے پتا چلا 2.5 کلومیٹر کی دوری پر جلال آباد ہے وہاں پہنچ گیا, یہ حضرات وہاں پہنچے تو پتا چلا یہ شیر تو میرا پیچھا یہاں بھی کر رہے ہیں, یہ شیر مجھے نہیں چھوڑیں گے. وہاں سے نکلا ایک بستی ہے کرتپور, یہ حضرات وہاں بھی پہنچے. وہاں سے نکلا تو مڈاور پہنچ گیا, ایک جگہ مڈاور قصبہ ہے, یہ حضرات وہاں بھی پہنچے. مڈاور چونکہ ریتلا علاقہ ہے اور جھاڑ جھڑ والا علاقہ ہے, وہاں جا کے وہ ایسا غائب ہوا نہ جانے کی جھاڑی میں چھپ گیا یا کس ریت میں دفن ہو گیا. بہرحال ان بزرگوں نے دیکھی کہاں سے کہاں تک اس کا پیچھا کیا, اس لیے کہ ایک باطل کو اس کے ایوان باطل تک پہنچانے کے لیے ان حضرات نے سفر کیا. ورنہ کر کہہ دیتے ہیں حضور اعلی حضرت ہم نے تو مرادباد سے بھگا دیا. تبلیغ ایسے نہیں ہوتی ہے, تبلیغ کے لیے انسان کو ہر وقت سینہ سپر ہونا چاہیے, نہ جانے کہاں اس کو کس چیز سے واسطہ پڑ جائے. اس لیے مبلغ کی شان یہ ہونی چاہیے کہ فصدر الافاضل جیسا علم و فضل میں, صدر الافاضل جیسا علم و فضل میں ہو, صدر الجیشا جیسا فقاحت میں ہو, مفتی اعظم جیسا تقوی و طہارت میں. ہم لوگ تو بھائی ان کے مشن کی بس ایک دیکھا دیکھی کر رہے ہیں, ورنہ یہ ہماری تبلیغ تھوڑی ہے, بس اللہ اس کو قبول فرما لے. یہ چند باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ تاکہ آپ لوگ آپس میں متحد ہو کر مل جل کر مسلک اعلی حضرت کے موافق کام کیجیے. بس آپ کا ہدف یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سنی بھائیوں کو سنی رکھیں, اور جو دوسرے اگر آ سکتے ہیں تو آ جائیں سبحان اللہ, اور ورنہ آپ اس کے مکلف اتنے نہیں ہیں. اس کے مکلف یہ علماء ذلیل احترام ہیں جو دندان شکن جواب دینا جانتے ہیں, ورنہ اگر آپ مولوی اشرف علی تھانوی کی بسط البنان اگر پڑھ لیں گے تو اللہ خیر کرے کہاں سے کہاں پہنچیں گے. بہت اس نے مغالطے دیے, دھوکے دیے ہیں. یہ تو سرکار سیدی مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علم تھا کہ آپ نے وقت السنان, ادخال السنان, انہا السنان, الموت الاحمد جیسی کتابیں لکھ کر ہم علماء کرام کی دستگیری کر لی, ورنہ اس نے جس طرح کے اعتراضات کیے ہیں ذہن ہل جاتا ہے, ذہن ہل جاتا ہے. اس لیے ہمارے مذہب مہذب کا ایک پیارا اصول ہے کہ ہم رد وہابیہ ہر جگہ کریں, رد بد مذہبہ ہم ہر جگہ کریں اپنی استطاعت کے وقت. اس لیے میرے دوستو آپ کو یہی ہدایت ہے, آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ آپس میں منتشر نہ ہو. ایک بستی کے لوگ آپس میں رشتہ دار ہیں, کسی سے چچا کا رشتہ ہے, کسی سے بھتیجے کا ہے, کسی سے کوئی ماموں ہے, کوئی خالو ہے, اس طرح کے رشتے ہیں. آپ کسی فرد واحد کے لیے نہ لڑیے کہ صاحب ان کی تصویر ہی دکھائی جائے گی تو دین کا کام ہوگا, یہ دیدار افطار ہوگا تو ہی یہ کام ہوگا. میرے دوست کو کون سی خصوصیت ہے دیدار افطار میں, کون سی ایسی چیز ہے کہ لوگ مسلمان پہلے نہیں ہو رہے تھے آج مسلمان ہو رہے ہیں, کون سی ایسی چیز آ گئی ہے کہ آج لوگ مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ارے تاج الشریعہ مدد اللہ العالی کے جیسا چہرہ تو کوئی دکھاؤ, تاج الشریعہ کے جیسا چہرہ تو کوئی دکھاؤ. اگر آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھ کر لوگ زارو قطار اسلام میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کھڑا ہو کر اس کی زبان کو میں روکوں گا کہ اس زبان کو زیادہ مت چلاؤ, اس لیے کہ اسلام توفیق خداوندی سے ملا کرتا ہے. حضور تاج الشریعہ کا چہرہ الحمدللہ نور مصطفیٰ کا آئینہ ہے, ان کی سیرت عشق مصطفیٰ کا آئینہ ہے, لیکن یہ کہنا کہ ان کی صورت کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے چلے جاتے ہیں, کتنے دکھائیں گے آپ, کتنے دکھائیں گے آپ. تو توفیق ملتی ہے, ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے شاد و باعث, کیوں مولانا صاحب یہی بات, اگر صورتیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تو ابو لہب سے زیادہ کہ کسی نے صورت دیکھی تھی. جس کے دل میں ایمان, جس کو توفیق ملتی ہے وہی ایمان لاتا ہے. ہاں میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مقدس, آپ کی گفتار, آپ کی رفتار, آپ کا چہرہ بشرا ایسا تھا کہ جو شقی ازلی نہ تھا وہ اسلام لاتا چلا جاتا. لیکن آج لوگ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس قدر مذہب سے بیداری ہے کہ صاحب دیدار تار اس سے صاحب تنہیدیں باندھی جا رہی ہیں کہ دعا سے اتنا اثر ہوا اب تصویر سے اتنا اثر ہو رہا ہے. مجھے ذرا بتایا جائے کہ جب سے دیدار تار آپ لوگوں نے دکھانا شروع کیا ہے یا ان لوگوں نے دکھانا شروع کیا ہے تو مجھے بتا دیں کہ اتنے دیوبندی سنی مسلمان بن گئے بتائیں نہیں دکھاتے. اب یہ بلا وجہ کی کہ جہاں پر انتشار پیدا ہو رہا ہے جس سے اختلاف پیدا ہو رہا ہے جس چیز سے میں نے عرض کیا کہ 3 سال پہلے تک کوئی اختلاف نہیں تھا ٹھیک ہے چل رہا ہے جو بھی چل رہا ہے تاج شریعہ مدرس اللہ علیہ بھی خاموش تھے ٹھیک ہے بھائی کام کر رہے ہیں جس طرح سے بھی کر رہے ہیں لیکن جب زیادتیاں بڑھی تصویروں کو جائز کہنا شروع کر دیا مسجدوں میں داخل کہنا شروع کر دیا اب اگر یہاں پر مفتی کی زبان خاموش رہے گی تو قیامت کے دن وہ مجرم ہوگا. اور میں کھلے عام کہہ دیتا ہوں کہ مفتی نظام الدین صاحب اس وقت کہاں گئے تھے جب ان کے استاد محترم مفتی شریف الاسلام زندہ تھے اس وقت انہوں نے یہ سارا راگ کیوں نہیں الاپا تھا آج ہی کیوں راگ الاپ رہے ہیں. اور میں ایک بات اور کہہ دیتا ہوں میں اتحاد کی بات کر رہا ہوں میں ایک بات پوچھتا ہوں مفتی نظام الدین صاحب سے کہ وہ سنی دعوت اسلامی کے ساتھ پھر رہے ہیں سنی دعوت اسلامی کے جلسوں میں جاتے ہیں دعوت اسلامی سے ان کو کیا مخالفت کیا مخالفت ہے ان کو یہ سوال کیجئے کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ کی یہ دورنگی پالیسی کیوں ہے اور سنی دعوت اسلامی کس لیے الگ وجود میں آئی تھی کیا دعوت اسلامی نہ حق پر تھی اگر نہ حق پر تھی تو مفتی نظام الدین صاحب آپ نے یہ آج غیر حق والوں کا ساتھ کیوں دیا. یہ سارے سوالات ہیں ہم ان چیزوں کو نہیں لانا چاہتے ہیں اس سے انتشار بڑھتا ہے لیکن جب دل پر آتی ہے ہمارے پاس یہ سارے اعتراضات ساری چیزیں آتی ہیں تو کہنا پڑتا ہے میرے دوستو منتشر مت کرو اس شیرازے کو یہ ہمارا شیرازہ کافی منتشر ہو چکا ہے. ان سنی مسلمانوں کو آپ نماز پڑھنے دیں ان کے عقیدے پر ان کو قائم رہنے دیں. آج یہ تصویریں دیکھیں گے کل کو ان کو پر پھول مالائیں چڑھائیں گے. اور ایسا واقعہ ہوا ہے بریلی میں ہم ایک صاحب کے گھر گئے انہوں نے کہا ہم آپ کو بہت اچھی چیز دکھاتے ہیں کہ ہو سکتا کوئی تبرک ہو انہوں نے پہلے اگربتی کی تیار کیا ہم نے یہ گمان کیا ہو سکتا ہے موئے مبارک کہ کوئی تبرک سات پھیرے یا جتنے بھی انہوں نے آرتی اتاری اب میں آرتی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس کے بعد چلمن اٹھا پھول ڈال پھر ایک فریم تھا اس پر سے ایک چلمن جیسے ہی اٹھا انہوں نے فوراً اس طرح سے کی ٹوپی داڑھی صوفیانہ بال بڑی اچھی وضاحت ایک تصویر بولے یہ ہمارے پیر و مرشد ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہ پہلے آرتی کیا پھول ڈال اس کے بعد میں اس کے سامنے سر جھکا لیا. یہ آج سے تقریباً 10 یا 12 سال کی بات جب ہم نے لا حول ولا قوت پڑھی تو انہوں نے کہا آپ میرے گھر سے نکلیے میں نے کہا الحمدللہ مجھے آپ کے گھر سے جانا ہی تھا اور آپ نے اس اخلاق کا مظاہرہ بھی کر دیا کہ میرے گھر سے نکلیے اور صحیح بات یہ کہ مجھے آپ کے گھر میں اب رکنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ آپ پر میری بات کا اثر ہوگا نہیں میں آپ سے منگا نہیں پاؤں گا اس لیے میں آپ کو دل سے برا جان کر بلکہ میں نے اس حدیث پر عمل کر دیا من رآ منکم منکرا فلیغیر بلسانہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. حضرت امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی 40 میں اس کو نقل کر کے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ آدھے دین کی ایک اصل ہے. ہم نے کہا ہم نے حدیث پر عمل کر لیا زبان سے بھی تمہیں روک دیا اب دل میں تو ہم تمہیں ہمیشہ برا جانتے رہیں گے. ہم جا رہے ہیں اس کے گھر سے آگئے تو میرے دوستوں کون تھے وہ بزرگ میں نام نہیں بتانا چاہوں گا اب بھلے سے ان بزرگ کی مرضی رہی ہو یا نہیں رہی ہو لیکن میرا حسن ظن یہی ہے کہ ان بزرگ کی ضرور مرضی نہیں رہی ہوگی لیکن ان پیر صاحب ان مرید صاحب نے تو آرتی چڑھا دی پھول چڑھا دیے ان کے سامنے سر جھکا لیا. میرے دوست تو مسئلہ یہ ہے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اگر کسی عالم کے ہاتھ نہ چومے اور صرف ایسے سر جھکائے تو یہ سر جھکانا ناجائز ہے. سر اس لیے جھکانا پڑتا ہے کہ
کہ ہم اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں اس ہیلے کے تحت تو سر جھک جائے تو یہ جائز ہے. اگر کوئی صرف حاج عالم کا ہاتھ نہ چومے یا کسی کا ہاتھ نہ چومے اور صرف یوں ہی کرے تو یہ ناجائز ہے. یہ سجدے کی ایک شکل پیدا ہو جاتی ہے. یہ علماء کرام ان سے پوچھ لیجئے تو یہ تصویروں کی یہ برے اثرات ابھی ظاہر ہو رہے ہیں میرے دوستوں, پھر آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے. تو اس لیے آپ حضرات کوشش سے کام لیجئے, تشویش پر سختیاں نہ کیجئے, لڑیے نہیں, بھڑیے نہیں. بس ہمارا ایک نعرہ عشق محبت, عشق محبت. اب ذرا اعلی حضرت کے بجائے اس کو مسلک اعلی حضرت کہہ دیجیے, عشق و محبت, عشق و محبت. راہ طریقت, راہ شریعت, راہ حقیقت. استغفر اللہ العظیم و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ہاں یہ ذرا اور ایک منٹ رکیں, پرچی یہ شروع میں سوال آیا تھا میرے دوستو, میں نے بہت سنجیدگی سے گفتگو کی اور سب کچھ میں نے آپ کو کھول کر بتا دیا. اگر کسی صاحب کو کوئی اعتراض ہو تو ابھی بتا دے, کل جانے کے بعد یہ وہ نہ کریں. اور اگر ہوتا بھی ایسا ہے تو میرا موبائل نمبر لکھ لیں 9761. اس سلسلے میں القول الاظہر کی مسئلہ لاؤڈ اسپیکر حضرت شیر وشہ اہل سنت کی کتاب موجود ہے, اس میں سارے علماء کرام کے فتاوے موجود ہیں. اس کو دیکھ لیجئے, اس کو پڑھ لیجئے. اور ہمارے ہاں شرعی کونسل کا اس پر اتفاق ہوا ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک صاحب نے شرعی کونسل کو پر جیسے جنہوں نے اعتراض کیے ہیں ای میل پر ڈال کر, پھر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب عوام میں, میں بتا رہا ہوں ابھی, میں آ رہا ہوں ابھی اسی موضوع پر آ رہا ہوں. تو شریف کونسل کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر جو لوگ تکبیر تحریمہ وغیرہ باندھتے ہیں, تکبیر تحریمہ باندھتے ہیں وہ مکبر کی آواز پر یا آگے والوں کو دیکھ کر تکبیر تحریمہ نہیں باندھتے, ان کی نماز نہیں ہوگی. اور جو لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر دھیان نہیں دیتے بلکہ مکبر یا اپنے سامنے والوں کو دیکھ کر وہ تکبیر تحریمہ وغیرہ باندھ دیتے ہیں, ان کی نماز ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے میدان عرفات میں جب تقریباً 100,000 سے زائد صحابہ کرام کا مجمع تھا تو میدان عرفات میں جو خطبہ دیا, حدیث گواہ ہے, صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آواز جیسے سامنے والے سن رہے تھے ایسے ہی پیچھے والے بھی سن رہے تھے. لیکن جب آپ نے منا کے پاس آ کر نماز پڑھائی, اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکبرین قائم کیے, اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز صرف پہلے والے سن رہے تھے, آخر والے نہیں سن رہے تھے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے یہ پتا چلا کہ وہ سرکار کا معجزہ تھا, وہ معاملہ تکوینیہ تھا کہ ہر ایک کو ایسی آواز پہنچ رہی تھی, اور یہ معاملہ تشریعیہ تھا اور یہ بتانا تھا کہ ہر مقتدی پر, ہر مقتدی تک امام کی آواز کا پہنچنا ضروری نہیں ہے, ہر مقتدی تک امام کی آواز کا پہنچنا ضروری نہیں ہے, بلکہ مکبرین کے ذریعے یا سامنے والوں کو دیکھ کر وہ اگر تحریمہ وغیرہ باندھ لیتے ہیں تو ان کی نماز ہو جاتی, ورنہ وہی سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم جنہوں نے عرفات میں خطبہ ایسا دیا تو وہ وہاں آپ کی مسجد میں جب نماز پڑھا رہے تھے تو ساری آپ کی آواز ایسی پیچھے تک بھی پہنچ جاتی, تو آج ضرور یہ دشواری ہو جاتی. لوگ یہی کہتے کہ نبی کی آواز تو ہر ایک تک پہنچی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مقتدی تک آواز پہنچنا ضروری ہے, اس لیے ہم لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کر لیتے اور پھر ہم بھی نماز کی طرف آ جاتے اور یہی کہتے کہ ہاں لاؤڈ اسپیکر سے نماز ہونی چاہیے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہر مقتدی تک پہنچی تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلے کی وضاحت اس طور پر فرما دی کہ میری آواز وہ بھی ہے جو ہر ایک تک پہنچتی ہے, لیکن لوگوں کے لیے حکم یہ ہے جو میں نے نماز میں کیا کہ میری آواز صرف قریب والوں تک پہنچ رہی ہے اور باقی لوگوں تک مکبرین کی اوستھا پہنچ رہی ہے۔ میرے دوستو اس میں ایک اور سنیے، حضرت صدر الفاظ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا تفصیلی فتویٰ لکھا، اس میں ارشاد فرمایا کہ مکبر قائم کرنا سنت متوارثہ ہے، مکبر قائم کرنا سنت متوارثہ ہے۔ اب بتائیے مائک لگانے کا فائدہ یہی ہے نا کہ ہر ایک تک پہنچ جائے، اور جب آواز ہر ایک تک پہنچے گی تو یہ سنت متوارثہ ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو سنتوں، ایک سنت جو ختم ہو چکی ہو اس کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے، اور ایک سنت کو ختم کیا جائے تو کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ اس مائک کے وبال نے ہمیں اسی چیز میں مبتلا کر دیا ہے، لیکن ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں ضرورت ہے اور وہاں فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے اور جھگڑے کا اندیشہ ہے تو وہاں امام صاحب یہی اعلان کریں کہ دیکھو لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر تکبیر تحریمہ وغیرہ نہ کہنا، مکبرین کھڑے کریں، ان کو سکھائیں، وہ وقت پر تکبیریں بولیں، تو امام صاحب اس سے بری ذمہ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے اس ضرورت کا تحقق مان لیا، بلکہ مسئلہ شریعہ آپ کو بتا دیا کہ لوگوں کے فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے، کیونکہ آج لوگ امام کو امام نہیں سمجھتے، امام کو غلام سمجھتے ہیں، اپنا تنخواہ دار سمجھتے ہیں، اس لیے امام بھی مجبور ہو جاتا ہے، لیکن اس کی مجبوری جس حد تک ہے اس حد تک قبول کی جائے گی، لیکن اس میں تو کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ مسئلہ شریعہ بتا رہا ہے۔ ہاں اس کے بعد بھی اگر کوئی مجبور کرتا ہے امام کو اور اپنی دادا گری کے ذریعے سے مائک لگواتا ہے تو پھر قرآن کریم ایسا ہے کہ اس نے کسی مسئلے کو لا ینہن نہیں چھوڑا۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا، کہ اللہ کسی کو بھی اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ ایک سوال یہ آیا کہ یہاں پر نمازیوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہے اور نمازیوں کی صفیں بھی درست نہیں رہتی۔ میرے دوستو نماز آپ کہیں بھی رہیں نماز پڑھیں، اور مسجد کے قریب ہیں تو مسجد میں جائیں، جہاں تک آپ تک آواز پہنچ رہی ہے وہاں تک جانا ضروری ہے، اور مسجد جانے کا ثواب کتنا ہے، ایک قدم پر ایک نیکی، ایک گناہ مٹا ایک درجہ بڑھا۔ گھر سے وضو کر کے چلے، ایک قدم پر 10 گناہ مٹے، 10 نیکیاں ملی، 10 درجے بلند ہوئے، تو یہ شان ہے مسجد جانے۔ اور جس نے تنہا نماز پڑھی اور جس نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اس کا ثواب یہ ہے، ایک روایت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا 25 درجہ زائد ثواب کی روایت ہے، اور ایک روایت میں 27 درجے ثواب کی روایت ہے۔ تو اب آپ کو کہیں کہے کہ گھر میں رہو تو 1 روپیہ ملے گا، یہاں جاؤ تو 25 یا 27 ملیں گے، تو بولو کیا لینے جاؤ گے؟ اس لیے اے ڈوڈائچہ کے سنی مسلمانوں، یہ جو مسئلہ معلوم کیا گیا ہے آٹھی کے لوگوں کے تعلق سے معلوم کیا گیا ہے، اپنی مسجدوں کو بھریے اور صفوں کے ساتھ صفوں کو بھی درست کیجیے۔ صفیں درست کب ہوں گی؟ جب آپ جائیں گے صفیں بنیں گی، اس کو درست کیجیے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب امام والضالین کہتا ہے آمین کہتا ہے تو فرشتے اس کی موافقت کرتے ہیں، اور جس کی فرشتے موافقت کر لیں دعا میں اس کی دعا قبول ہو جائے گا۔ تو جماعت سے نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے، اور صفے کس طور پر درست نہیں کرتے یہ اس میں چونکہ وضاحت نہیں کی ہے، بہرحال صفوں کے درست کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ کندھے سے کندھا ملا ہو، یعنی کہ گیپ ہو جائے۔ آج کل لوگ ایسے ہیں کہ اگر کسی سے کچھ دشمنی ہے نا تھوڑی سی کھٹ پٹ تو اس کی کہیں چھوائی نہ ہو جائے، اس کو تھوڑا سا دور ہوتا گیپ رکھتا ہے۔ ارے یہ اللہ کا گھر ہے، یہی پر ہے کہ جہاں دشمنوں کی دشمنیاں مٹتی ہیں، چھوٹے بڑے کا فرق اٹھتا ہے، امیری غریبی کے فرق ختم ہوتے ہیں۔ تو یہاں آ کر صفے درست کرو، کندھے سے کندھے ملاؤ، نہ کسی کے پیر آگے ہوں نہ کسی کے پیر پیچھے۔ اب آپ کہیں گے ایک آدمی چھوٹے قد کا ہے اس کے چھوٹے سے پیر ہے تو ہم کیسے برابر کر لیں گے؟ اس میں اصل یہ ہے کہ ایڑیاں پیچھے سے برابر برابر ہوں، اگلے پنجے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، دیکھ کوئی آدمی لمبا ہے کوئی چھوٹا ہے تو قد کے حساب سے اس کے پیر ہوا کرتے ہیں. ایڑیوں کو دیکھا جائے گا کہ پیچھے ایڑیاں سب کی برابر ہو, پنجے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. کل شہادہ میں بھی تقریر ہوگی, اس میں تشریف لے کر آئیے. اصل میں میں کچھ اور باتیں آپ حضرات کو بتانا چاہتا تھا کیونکہ مجھے اختلاف کے تعلق سے معلوم ہوا اور بہت کچھ باتیں اور بھی سننے میں آئی. میں نے کہا کہ میں پہنچوں گا, اللہ مالک ہے, اور میں صلح کی بات وہاں پر کروں گا, اور جو مسلک حق ہے اس معاملے میں میں نے تقریباً وہ اس کے اصولیات تقریباً بتا دیے ہیں. اب اس سے زیادہ کا اب ابھی فی الوقت نہ وقت ہے, اور میں نے کچھ لوگوں کے نام بھی لے دیے ہیں. میرے دوستو, بس آپ کی نظر تبلیغ پر رہے, تبلیغ پر ہے. ہم بھی آپ کے ساتھ, آپ ہمارے ساتھ, آپ ہم سے جدا نہیں ہیں, ہم آپ سے الگ نہیں ہیں. جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہمارا وہاں خون گرے گا. اتنا ہی یہاں آپ سے مراد یہ نہ سمجھے کہ میرا اشارہ کسی خاص فرد کی طرف یا خاص جماعت, بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ, سب لوگوں کے لیے. اس لیے آپس میں اختلاف پیدا نہ کریں بھائی. اصل جماعت جماعت اہل سنت ہے, ورنہ اعتراض کی جہاں تک بات آئے گی, دکھائیے ذرا وہ ای میل جو ڈالا ہے انٹرنیٹ پر, بتائیے یہ کیا اتنا لمبا, یہ اتنے پیپر کا ای میل ڈالا ہے کسی صاحب نے. اعلیٰ حضرت پر اعتراض, تاج شریعہ پر اعتراض, امام اعظم پر اعتراض, امام ابو حنیفہ پر اعتراض, امام ابو یوسف پر اعتراض. یا اللہ کیا ہے یہ سب چیزیں؟ کیا جب اپنے اماموں پر اعتراض کرنے لگے؟ ایسی چیزوں سے بچیے, یہ جگ ہسائی کا ذریعہ ہے. جگ ہسائی کا ذریعہ نہ بننے دے, خلوص رکھیے, اور ہر آدمی اپنی وسعت کے بقدر تبلیغ کرے. اپنی وسعت سے نکلنے کے بعد جب آدمی تبلیغ کرے گا تو پھر کہیں نہ کہیں کمیاں ہوں گی, غلطیاں ہوں گی, وہیں پر اعتراضات ہوں گے. بتائیے ساری چیزیں آج ای میل پر ڈالی جا رہی. سنیوں کا اختلاف یہ ہے, سنیوں میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ صاحب امام شافعی میں کے مذہب میں جو ہے تقدیر میں صرف ایک مرتبہ اللہ اکبر ہے, امام اعظم کے ہاں دو مرتبہ, کیا ان کو گمراہ کیا جائے گا؟ میرے دوست, اگر بات آج مجھے صرف اعتراض برا اعتراض کرنا ہوتا تو میرا رنگ سخن کچھ دوسرا ہی ہوتا. میں بھی بہت اعتراض کرنا جانتا ہوں, بہت کچھ لکھنا جانتا ہوں. ابھی الحمدللہ سر سید کے بارے میں ایک استفتایا چھوٹی سی چند لائنی تھی, لیکن مختصر کرتے کرتے 17 صفحے کا قلم سے وہ فتویٰ ہوا اور بھیجا گیا. اگر وہ تمام احادیث سر سید کے رد میں جتنی ہے, اس نے معراج کا انکار کیا, اگر بخاری و مسلم, ابن ماجہ, ابو داؤد, مسند احمد, امام حنبل, سیرت ابن ہشام وغیرہ کی ساری حدیثوں کو نقل کرتا اور ان کے ائمہ جو ہیں ان پر گفتگو کرتا تو شاید یہ 200 صفحات سے یہ فتویٰ گزر سکتا تھا. لیکن جتنے مقصد یہ ہے کہ جتنی چیز سے معاملہ حل ہو پہلے کم سے کم رکھا جائے. تو اس طرح کی چیزیں بتائیے بھائی. امام شافعی کو حدیث ملی, اللہ کے رسول کا عمل ملا, کیونکہ حدیث سے ثابت ہے, اس لیے انہوں نے ایک مرتبہ رکھا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 2 مرتبہ کہنے کی حدیث ملی, انہوں نے وہ رکھا. لیکن اب میں پوچھتا ہوں ان معترض صاحب سے جنہوں نے انٹرنیٹ پر اور ای میل پر یہ سب کچھ ڈال دیا ہے, انہوں نے تصویر کے جائز ہونے کے بارے میں کون سی حدیث نکالی؟ کون سی حدیث ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ اس طرح کی باتیں بھائی آج لے کر آ رہی ہیں کہ صاحب اب اس سے کیا ہوگا؟ کسی شافعی کے ہاتھ لگے گا وہ امام اعظم کو گمراہ کہے گا, کوئی حنفی متشدد ہوگا وہ امام شافعی کو گمراہ کہے گا. ارے ابھی تو تم لوگ آپس میں لڑ رہے ہو, کل کو حنفیت اور شافعیت کی لڑائی ہو جائے گی, حنبلیت اور مالکیت کی لڑائی ہو جائے گی, آپس میں سر پٹبل ہو جائیں گے. میرے دوست, ان چیزوں سے بچو, اللہ کے لیے بچو, رسول اللہ کے لیے بچو. کم سے کم اتنا مان لو کہ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہیں بھی تصویر کی اجازت نہیں دی. اتنا اور سن لیجئے, میں پوچھتا ہوں میرے دوستوں, ٹھیک ہے ڈاٹا میں ڈیٹا میں وہ تصویر نہ ہو, لیکن جب اسکرین پر آتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں, آپ بتائیں بھائی. کچھ فتویٰ دینے کا آپ لوگوں کو بھی حق حاصل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, استفت بالقلب, سب سے بڑا مفتی دل ہوا کرتا ہے. آپ اپنے دل سے بتائیے, کیا کہتے ہیں اس کو؟ عکس کہتے ہیں کہ صاحب عکس آ رہا ہے، تصویر ہے نا. اگر میں ٹی وی پر آؤں تو میرا عکس مانیں گے، تصویر مانیں گے. تو جب وہ سیدھی سادھی تصویر ہے، اس تصویر کی حرمت کے سلسلے میں میں نے دو اہم واقعے حدیث کے حوالے سے آپ کو ذکر کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ناپسند تھی اپنے جدی امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر مٹا دی. تو تاج الشریعہ کی ہو، مفتی اعظم ہند کو ہو، جت الاسلام کی ہو، اعلی حضرت کی ہو، اب تو لوگ کلپ میں بھیج رہے ہیں کہ دیکھیے یہ اعلی حضرت کی تصویر ہے. ایک جگہ سے نہ جانے کہاں سے میری کچھ لوگوں کو ویڈیو کیسٹ مل گئی، مجھے پتا بھی نہیں. جب وہ مارکیٹ میں 5,000 کی تعداد میں چھپائے، نام بتا دیتا ہوں، مولوی عبدالستار حمدانی پور بندری، انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ تاج الشریعہ کے داماد بھی ٹی وی پر آ گئے. بھائی میرے، مجھے کیا پتا کہ کون کہاں بنا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. مجھے جہاں تک پتا چل جاتا ہے میں الحمدللہ بڑی شدت کے ساتھ اس کا رد کرتا ہوں. اور ہمارے احاطہ میں جہاں اس سے اعلیٰ حضرت ہوتا ہے ہم وہاں پر چھین بھی لیتے ہیں. ہم نے کیمرے بھی چھینے ہیں، ہم نے موبائل بھی چھینے ہیں، لیکن اس کے بعد میں ان کو سمجھا کے واپس بھی دے دیے. شدت بیجا سے بھی کام لیا کہ صاحب توڑ دیا ہو، پھوڑ دیا ہو، مال ہے، مال ہے. ہم نے یہ نہیں کیا کہ صاحب اس کو توڑ دو، پھوڑ دو، گھر سے نکال دو. ہم نے شدت سے کام لیا، اعتدال سے کام لیا ہے. اس لیے میرے دوستو، اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، ان جھگڑوں میں آپس میں نہ پڑیں. آپ کا امام کون ہے؟ بولیے بولیے، آپ کا امام، سب بولیے، ہاتھ اٹھا کر، آپ کا امام. امام احمد رضا کو چھوڑ کر کسی کی طرف کیوں منہ موڑتے؟ جو امام احمد رضا کا ہے مسلک میں، صرف عقائد میں نہیں، فروعیات اور اصولیات دونوں کا نام مسلک اعلی حضرت، اس پر قائم رہیے، اس پر عمل کیجئے. اسی میں ہماری فضا، میں تو یہ کہتا ہوں مت مانو تاج الشریعہ کو، اگر کسی کو اختلاف ہے، میں خود کہہ رہا ہوں مت مانو اگر ایسے ہی کوئی بات ہو گئی، لیکن اعلیٰ حضرت سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. عطاء القدیر، العطاء القدیر کی حکمت تشریح کو پڑھ لیجئے، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں علماء کرام سے اتنا اور پوچھ لیتا ہوں کہ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، کیا آپ حضرات نے میری اس تقریر میں کوئی شدت دیکھی کہ میں نے شدت اختیار کی ہو؟ میں نے حق بیان کیا، اور حق مسئلہ جو میرے نزدیک تھا، میرے نزدیک نہیں بلکہ ہمارے اکابرین کا جو مسئلہ تھا، ہم نے اس کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. اور اس دوران گفتگو تہون کسی طرح سے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، آپ حضرات گواہ رہنا، میں اس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آپ حضرات بھی گواہ رہیں، اور آپ بھی مجھے گواہ بنائے، میں آپ کو گواہ بناؤں، اور ہم سب. اس لیے نہیں کہ ہم نے نعوذ باللہ کوئی کفر کیا ہے یا کوئی گناہ کیا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. تو ہم توبہ کی نیت سے، استغفار کی نیت سے، فضائل درجات میں ترقی کی نیت سے سب پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
معزز برادران اہل سنت، اگر آپ کو حضور تاج الشریعہ سے محبت ہے، اگر آپ کو مرکز اہل سنت سے عقیدت ہے، تو ایک کام ضرور کریں، اپنا موبائل نکالیں اور صرف اتنا لکھیں مرکز ایس ایم ایس، اور 9219592195 پر بھیج دیں، یعنی ایس ایم ایس کر دیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف قرآن و حدیث کے ارشادات اور دینی مسائل کے مفت ایس ایم ایس بھیجنا اس کا واحد مقصد ہے، نہیں، بلکہ اس کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہر موبائل کو مرکز ایس ایم ایس سے جوڑ دیا جائے جو حضور تاج الشریعہ کی نگرانی میں چل رہا ہے، تاکہ مرکز اہل سنت کی خبریں ہر شخص تک پہنچائی جا سکے. جو مسئلے غلط مشہور ہو جائیں، ان میں صحیح حکم بتایا جا سکے. سنی مسلمانوں کی آواز حکومت تک پہنچائی جا سکے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب جب حضور تاج الشریعہ کا کوئی خاص پیغام قوم کے نام آئے تو ہر موبائل تک پہنچ جائے. اس کے لیے آپ موبائل میں صرف مرکز ایس ایم ایس اس طرح ملا کر لکھیں کہ ایک لفظ معلوم ہو، بیچ میں گیپ یا نقطہ نہ دیں. اتنا لکھ کر ایس ایم ایس کر دیں تو پھر دوبارہ موبائل میں لکھیں رضوی ایس ایم ایس، اسی طرح ملا کر کہ ایک لفظ معلوم ہو اور بیچ میں گیپ یا نقطہ نہ دیں. اور اسے بھی 92195 92195 پر ایس ایم ایس کر دیں. رضوی ایس ایم ایس کی اسپیلنگ RAZVI SMS. ایس ایم ایس کے اس اعلان کا رنگین پوسٹر اردو اور ہندی زبان میں اسی سی ڈی میں موجود ہے. آپ سے گزارش ہے کہ جتنی ہو سکے اس کی پرنٹ نکلوا کر اپنے شہر کی مسجدوں میں ضرور لگوائیے اور ثواب جاریہ کے مستحق بنیے.